أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقسم بالله جاهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا صدق الله العلي العظيم. حیات انسانی کے لیے، انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین و سنن مقرر کی ہیں، ان میں ایک سنت تبدیل ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ حیات اجتماعی میں جب کوئی قوم ناموزوں و نامناسبت راہ پر چل پڑتی ہے اور اپنی اجتماعی حیات کو زوال اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، اس وقت خدا کا قانون دیگر و سنت دیگر اس کے حق میں جاری ہوتی ہے، اور وہ قانون تبدیل ہے کہ اس قوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ سماج ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پر نئی نسل و نئی قوم وجود میں آ جاتی ہے. اور اس طرح سے یہ تسلسل انسانی حیات کا جاری رہتا ہے. اور یہ ذہن میں ہے کہ ہر مورد میں فقط ایک سنت خدا جاری نہیں ہوتی، چہ بسا ایک عمل کسی قوم کا کئی سنن الہی کا مصداق ہو، متعدد سنن آن واحد میں اس کے اوپر لاگو ہو رہی ہیں. مثلا سنت تغییر بھی ہے، سنت تقدیر بھی ہے، سنت تاجیل بھی ہے اور سنت تبدیل بھی ہے. ایک قوم جب اپنے انجام کو پہنچتی ہے، یہ وہ راستہ ہے جو خود اس نے آغاز کیا ہوتا ہے. اس طرف تبدیلی و تغییر، اس کا آغاز خود اس کے اپنے سے ہوتا ہے. ما بانفسہم سے شروع ہوتا ہے اس کا زوال، اور تدریجاً ایک مقررہ و معین وقت کے اندر وہ اپنے انجام کو جا پہنچتی ہے. اور جب یہ امت یا یہ قوم اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اس کی جگہ پر نئی امت و نئی قوم، نئی نسل میدان میں آ جاتی ہے، اور وہ بھی سنن الہی کے مطابق حرکت کرتی ہے اور چلتی ہے. جبکہ اس سنت الہی کی طرف عموماً توجہ نہیں ہے. بعض ذہنوں میں یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو پیدا کر دیا ہے، ایک نسل کو بنا دیا ہے، اب وہ ہمیشہ قائم رہے گی، ہمیشہ جاری رہے گی، اسی کی حیات میں نشیب و فراز آتے رہیں گے، اتار چڑھاؤ ہوگا، لیکن یہ قوم مختلف نسلوں کی شکل میں جاری رہے گی، اس کا وجود چلتا رہے گا آگے. اسے قرآن نفی کرتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے تبدیل نہ کرنا ہو، یعنی وہ جو بھی راستہ اختیار کرے، زوال کا، پستی کا، نابودی کا، لیکن وہ رہے گی، اسی حالت میں قائم رہے گی وہ قوم. قانون الہی ہے کہ ایک دن اس کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک دن اس کا اختتام ہو جائے گا، اور اس کے برعکس بقا بھی ہے کہ اگر ایک قوم اپنی بقا کا سفر شروع کرتی ہے اور وہ راستہ اپناتی ہے جو بقا کی طرف ہے، اس صورت میں خداوند تبارک و تعالیٰ اسے ابقا کرے گا، وہ نابود نہیں ہوگی اور اس کے جانشین کوئی دوسری قوم نہیں بنے گی، بلکہ یہی قوم اپنی حیات کو جاری رکھے گی۔ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جب قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، یعنی یہ تبدیل کا وقت آ جاتا ہے؟ اس کے لیے الگ سے خداوند تعالیٰ نے سنن بیان کی ہیں کہ قومیں کب اس مرحلے پہ جا پہنچتی ہیں جب ان کے حق میں قانون تبدیل الہی لاگو ہوتا ہے، یا قانون استبدال اللہ تعالیٰ کا اجرا ہوتا ہے۔ اس کے ضمن میں بہت سارے عوامل ہیں جو کسی قوم کو یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ بعض قرآن نے ذکر کیا کہ بعض اخلاقی عوامل ہیں جن کی وجہ سے ایک قوم اس مرحلے تک جا پہنچتی ہے، یعنی یہ زوال اخلاقی پہلو سے ہوتا ہے۔ بعض جگہ پر ہے کہ یہ زوال اقتصادی و معیشتی لحاظ سے ہوتا ہے، معیشت کے لحاظ سے ایک قوم نابود ہو جاتی ہے، زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ بعض میں ہے کہ بعض آیات میں ہے کہ ایک قوم اعتقادی طور پر، نظریاتی طور پر ضعیف ہو جاتی ہے، علمی طور پر ضعیف ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے زوال کا وقت آ جاتا ہے اور دوسری قومیں اس پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ پس متعدد وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک قوم اس مرحلے تک جا پہنچتی ہے جب جہاں اس سے ختم کر کے اس کی جگہ پر دوسری قوم کو موقع دیا جاتا ہے، یعنی قانون تبدیل تک پہنچنے کے لیے عوامل متعدد ہیں جنہیں بعد میں بیان کریں گے۔ بس یہ مطلب ذہن میں، قرآن کے بقول، کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ جو عمل بھی کوئی قوم اختیار کرے یا جیسی بھی حیات اجتماعی اپنائے، جو بھی رنگ اپنائے، اسے دوام حاصل ہے، اسے بقا حاصل ہے، اور یہ دوام و بقا اس کے اپنے اختیار میں ہے، نہ قوانین الہی کے تحت۔ جس طرح انسان مثلا انفرادی طور پر نابودی کی طرف اگر جاتا ہے تو حتماً نابود ہوگا، اسی طرح اجتماعی طور پر قومیں اگر نابودی کی طرف جا رہی ہیں تو حتماً نابود ہوں گی، حتماً ختم ہو جائیں گی، اور ان کی جگہ پر نئی قومیں آئیں گی، اور وہ بھی سنن الہی کے امتحان میں یا سنن الہی کے مجرا میں داخل ہو جائیں گی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں قانون تبدیل الہی ہے کہ ان آیات کے اثنا میں جو متعلقہ باس ہے اس کو ہم پیش کریں گے، یہاں پر بیان کریں گے۔ ان میں سے سورہ مبارکہ مائدہ میں آیہ 54 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہاں پر دونوں باتیں ہیں، ایک عامل تبدیل اور ایک خود قانون تبدیل۔ ابھی یہاں پر ہم عامل سے باس نہیں کر رہے، اسے بعد میں بات کریں گے، باس کریں گے خود تبدیل سے باس ہے کہ یہ تبدیل حتمی ہے، یقینی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے قانون کے طور پر مقرر کیا ہے، اور وہ بھی اجتماعی حیات کے لیے ہے۔ یہاں پر خطاب مومنین کو ہے لیکن قانون عام ہے، مخصوص نہیں ہے، چونکہ یہاں خاص مورد ہے اس وجہ سے مومنین کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور قانون کلی مومنین کو بتایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی دین سے مڑ جائے گا، جو بھی دین سے ہٹ جائے، اپنا رخ موڑ لے اور کسی اور طرف نکل جائے، یعنی دین کے علاوہ کوئی میدان، کوئی نظام، کوئی چیز اپنا لے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، عنقریب خدا ایک اور قوم لے آئے گا تمہارے بجائے، اگر تم دین کے میدان سے نکل گئے، چھوڑ دیا تم نے، تو خدا تمہارے بجائے ایک قوم دیگر لے آئے گا۔ اس قوم کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ یحبہم ویحبونہ، یعنی ان کا رابطہ خدا سے وہ نہیں ہوگا جو تمہارا ہے، ان کا رابطہ خدا سے عاشقانہ رابطہ ہوگا، محبت کا رابطہ ہوگا، یعنی ان کا جو تعلق ہوگا اپنے پروردگار کے ساتھ طرفینی، وہ رابطہ حب ہے، ان کو بھی خدا سے محبت ہے اور خدا کو بھی ان سے حب ہے و محبت ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم و یحبون، پھر ان اس قوم کی خصوصیات ہیں. درحقیقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر جب یہ خصوصیات ختم ہو جائیں، جب ایک قوم ان خصوصیات کو چھوڑ دیتی ہے تو وقت تبدیل آ جاتا ہے. جس قوم کے اندر، یعنی مسلمانوں کے اندر یا مومنین کے اندر بالخصوص، چونکہ آیا ہے ہی مومنین کے بارے میں ہے، جب مومنین یہ صفات اپنے اندر سے کھو بیٹھیں اس وقت وقت تبدیل آ جاتا ہے. کون سی صفات؟ ایک یہ کہ دین سے منہ موڑ لیں، دوسرا یہ کہ ان کا رابطہ خدا سے محبانہ رابطہ نہ ہو، کوئی اور رابطہ ہو، تاجرانہ رابطہ ہو، اوزاری رابطہ ہو، اور متعدد انواع جو تعلق کے ہیں وہ ہو، لیکن محبانہ رابطہ خدا سے نہ ہو. ان کا اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، یعنی جب ایک قوم مومنین کے لیے اس کے اندر نرم گوشہ نہیں ہوتا، مومنین کے لیے نرم پہلو نہیں ہوتا اس کے اندر، اس قوم کا وقت تبدیل آ جاتا ہے، اسے حتماً بدلنا ہے. اور وہ قوم جو کفار و دشمنوں کے لیے سخت نہیں ہے بلکہ دشمنوں کے لیے نرم گوشہ ہے، اس کے اندر اس قوم کے لیے تبدیلی کا وقت آ جاتا ہے. جیسے اس وقت ایک طبقہ پاکستان میں، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو مومنین سے مراد یہ اصطلاح جو رائج ہے کہ شیعہ کو مومن کہتے ہیں اور غیر شیعہ کو نکال دیتے ہیں، وہ نہیں ہے، یہ اصطلاح قرآن ہے نہ اصطلاح رائج. اصطلاح رائج میں شیعہ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، جیسا بھی ہو، فاسق بھی ہو اس کو بھی مومن کہتے ہیں، جبکہ قرآن نے مومن اور فاسق کا تقابل کیا ہے آپس میں، کہ مومن فاسق نہیں ہو سکتا اور فاسق مومن نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نہیں، مومنین یعنی شیعہ، وہ اصطلاح نہیں ہے. یا مراد مومنین سے مراد یعنی جو قرآن نے معیار ذکر کیا ہے، جن کا اللہ پر ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، کتب آسمانی پر ایمان ہو، اور جو حدود الہی کی پیروی کرتے ہوں، دستورات رسول اللہ کو مانتے ہوں اور ان کی اتباع کرتے ہوں، یہ مومنین کہلاتے ہیں. کہ جا بجا قرآن نے ان کی صفات ذکر کی ہیں، سورہ مومنون میں بتایا گیا کہ مومنین کون ہیں، اور متعدد آیات کے اندر معیار ایمان ذکر کیا گیا کہ ان لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے. انہی کو خطاب ہے کہ جب مومنین زوال پذیر ہوتے ہیں، مومنین کے اندر انحطاط کا سفر شروع ہوتا ہے، تو ایک سب سے پہلے دین سے رخ موڑ لیتے ہیں، دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ خدا سے ان کا رابطہ عاشقانہ ختم ہو جاتا ہے، سوم یہ کہ خود مومنین کے بارے میں ان کا رویہ بدل جاتا ہے، مومنین کے بارے میں متعصب، تنگ نظر، تنگ دل ہو جاتے ہیں، مومنین کے بارے میں سخت رویے رکھتے ہیں اور کفار کے ساتھ نرم رویے رکھتے ہیں. جب ان کے اس آیت کا مفہوم بیان ہو رہا ہے، منطوق اس آیت کا یا مدلول اصلی اس آیت کا یہ ہے کہ خدا نئی قوم لائے گا، اس قوم میں یہ صفات ہوں گی، وہ دین سے رخ نہیں موڑیں گے، خدا کے ساتھ ان کا رابطہ محبانہ ہوگا، اور مومنین کے ساتھ ان کے رویے نرم ہوں گے، اور دشمنوں کے ساتھ ان کے رویے سخت ہوں گے. ایسی قوم خدا لائے گا. کبھی بعد میں اور صفات آ رہی ہیں، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، مفہوم یعنی ایک دلالت اس آیت کے اندر ضمنی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پس جس قوم کی جگہ نئی قوم آ رہی ہے، اس قوم میں بس یہ صفات نہیں پائی جاتی، اور اسی وجہ سے تبدیلی کا عمل واقع ہو رہا ہے کہ چونکہ ان میں یہ صفات نہیں ہیں، ختم ہو گئی ہیں. یہ جو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ان صفات کا ذکر کیا ہے کہ نئی قوم جو آئے گی اس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ میں نہیں ہے یہ صفات، چونکہ اگر موجودہ نسل میں یہ صفات ہوتی تو نئی قوم لانے کا کوئی جواز نہیں تھا، یا نئی قوم کے لیے موقع نہیں تھا. پس نئی جو قوم آئے گی اس میں یہ صفات کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ قوم فاقد ہے، اس کو یہ دلالت خود آیت کے اندر موجود ہے، ہم وہ دلالت التزامی کہہ لیں وہ بیان کر رہے ہیں، جس کو اصطلاح میں مفہوم آیت کہتے ہیں. مدلول آیت نہ، مفہوم آیت یہ ہے کہ کب ایک قوم میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، وہ کب خدا نئی قوم لے کر آتا ہے، جب ان کے درمیان آپس کے رابطے ختم ہو جاتے ہیں، نرم رویے، اور کفار کے ساتھ نرم رویے شروع ہو جاتے ہیں. کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کے بارے میں بہت سخت رویہ رکھتا ہے. مثلا اگر تین فرد فرض کریں ایک مجلس میں بیٹھے ہوں، ایک شیعہ، سنی اور ہندو، وہ شیعہ سنی کے قریب نہیں بیٹھے گا جا کر، یا سنی شیعہ کے قریب نہیں بیٹھے گا، ہندو کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. مثلا اگر اسے بس میں سیٹ لینی ہے اور اسے بتایا جائے کہ یہ فرض کریں شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ ہندو ہے، تو یہ شیعہ اور سنی دونوں کی کوشش ہوگی کہ ہندو کے ساتھ سیٹ مل جائے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. چونکہ آپس میں برداشت نہیں ہے، تنگ دلی ہے، سخت ہے رویے ایک دوسرے کے بارے میں، جبکہ کفار کے لیے ان کے دلوں میں بہت نرمی ہے. ایک انگریز کے ساتھ، وہ یہ تو خدا کی سعادت ہے کہ انگریز کے ساتھ سیٹ مل جائے کسی کو، شیعہ کو مل جائے یا سنی کو مل جائے، حتیٰ کسی عورت کو، مسلمان عورت کو کسی انگریز مرد کے ساتھ سیٹ مل جائے تو وہ شاید اپنے محرم کو چھوڑ کر ترجیح دے کہ میں انگریز کے ساتھ بیٹھوں تاکہ سفر جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق کے ساتھ گزرے. جب یہ حالت کسی قوم کے اندر رونما ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، زوال ہے اس قوم کا، کہ آپس کے رابطے ان کے دشمنانہ ہو جاتے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ ان کے رابطے دوستانہ ہو جاتے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، نئی جو قوم آئے گی اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ سخت کوشاں ہوں گے راہ خدا میں، سست نہیں ہوں گے، ٹال مٹول کرنے والے نہیں ہوں گے، جہاد کریں گے راہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں. یعنی جس قوم کی جگہ پر نئی قوم آ رہی ہے اس میں یہ خصلت ختم ہو گئی ہے، جہاد در راہ خدا. جہاد سے مراد فقط قتال نہیں ہے، قتال جہاد کا مصداق ہے ایک، نہ کہ کل جہاد منحصر در قتال ہے، جنگ. جہاد یعنی سعی، کوشش، راہ خدا میں کوشش. وہ فرض کر لیں کہ جب جنگ ہے تو وہ کوشش، اس کا مصداق جنگ کرنا ہے، لیکن جب جنگ نہیں ہو رہی ہے تو آیا جہاد ختم ہو گیا ہے؟ پھر بھی جہاد موجود ہے. راہ خدا میں جو ہمیشہ کوشاں رہے، یہ شخص مجاہد در راہ خدا ہے. جس قوم کے اندر یہ جذبہ جہاد در راہ خدا ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پر نئی قوم، نئی نسل آ جاتی ہے، اسے موقع دیا جاتا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور نئی آنے والی قوم کی ایک صفت یہ ہے کہ ولا یخافون لومت اللائمین، وہ راہ خدا میں ملامتوں سے نہیں ڈرتے، ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے. انسانی معاشرے میں یہ ایک طبیعی چیز ہے کہ بعض کام جب انسان کرتا ہے تو معاشرے کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے اس کو ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب کوئی غلطی کرتا ہے، جب کوئی اشتباہ کرتا ہے، جب کوئی ایسی اجتماعی سنت کو توڑتا ہے تو پورا معاشرہ اس کی ملامت و مذمت کرتا ہے. معاشرتی طور پر ملامت ان چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے جو معاشرتی اقدار کا حصہ ہوں یا معاشرتی روایات کا حصہ ہوں، جس کو تہذیب کہتے ہیں. کہ اگر کوئی انسان تہذیب کے خلاف عمل کرے تو پورا معاشرہ اس کی مذمت کرتا ہے. لیکن بعض اوقات معاشرے اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر اقدار و تہذیب اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بعض کام اپنی قباحت کھو بیٹھتے ہیں. مثلا جیسے اریانی بعض معاشروں کے اندر، عورت مرد کی اریانی اپنی قباحت کھو بیٹھی ہے، لہذا یہاں اگر کوئی اریانی اختیار کرے اب کوئی بھی ملامت نہیں کرتا اس کو، چبسا اچھی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں. اور ایسی سوسائٹی کے اندر جب انسان کوئی درست قدم اٹھاتا ہے، یعنی جہاں پر گناہ، غلط کام، معصیت، ان امور کے متعلق قباحت ختم ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں جب کوئی درست قدم اٹھاتا ہے وہ ملامت کا شکار ہوتا ہے. مثلا بے حجابی، جب بے حجابی کی قباحت ختم ہو جائے، جو عورت حجاب کرتی ہے اس کی سب ملامت کرتی ہیں، مذمت کرتی ہیں، اس کو ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب جہاں شعائر دینی ترک ہو جائیں اور قباحت ختم ہو جائے شعائر دینی کو ترک کرنے کی، تو وہاں اگر کوئی داڑھی رکھ لے اس کی سب مذمت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں اس کی. ابھی پاکستان میں یہ ماحول بنتا جا رہا ہے. مثلا گھر کے اندر عموماً یہ جو طبقہ ایک توہم کا شکار ہے، اپنے آپ کو اپر سوسائٹی اور ہائی سوسائٹی سمجھتا ہے، پیسے ہیں جن کے پاس یا کوئی اجتماعی موقعیت ایسی ہے، اجتماعی مقام کسی کو کوئی حاصل ہے، یہ بالا نشین لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے ہاں اگر کوئی بچہ، کوئی بچی یا کوئی شخص جا کے نماز پڑھے تو اس کا سب تمسخر اڑائیں گے، یہ مولوی ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے. یہ عام معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ رائج ہوتا جا رہا ہے، یعنی اس کو سخت ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے جملات اس میں کسیں گے کہ اگر ضعیف آدمی ہے تو وہ سامنا نہیں کر سکتا، صبح و شام اس کو یہ جملات سننے پڑتے ہیں، گھبرا کے چھوڑ دیتا ہے یہ راستہ اور انہی جیسا ہو جاتا ہے. مثلا فرض کریں یہاں شادیاں ہوتی ہیں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، محرم نہ محرم شادیوں میں یا اور فنکشنز میں آپس میں مخلوط ہو جاتے ہیں اور ہر حرام کے مرتکب ہوتے ہیں. اگر اس میں کوئی اسی خاندان کا عورت، مرد، بچہ، بچی کوئی اگر اجتناب کرے، اس سے حیا کرے، تو وہ بے حیا ماحول سارا اس کی مذمت کرتا ہے، ملامت کرتا ہے. اس ملامت کو بہت کم لوگ تحمل کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ملامتوں کا تحمل نہیں کر سکتے. لوگوں کی باتیں، جملے کسنا، فکرے کسنا، نکتے مارنا، اس کا تحمل نہیں کر سکتے. ضعیف ہوتے ہیں ارادی طور پر، نفسانی طور پر، لہذا اس راہ کو چھوڑ دیتے ہیں جس راہ میں ملامتیں ہوں. قوموں کی تبدیلی کے قانون میں بھی ایک عامل یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نئی جو قوم آئے گی اس میں یہ خصوصیت ہوگی، خوبی، کہ وہ راہ خدا میں ملامتوں سے نہیں ڈرتی ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ قوم جس کا تبادلہ ہو رہا ہے، جسے ہٹایا جا رہا ہے اور اس کی جگہ نئی قوم کو موقع دیا جا رہا ہے، اس میں یہ صفت ہے، یہ ملامتوں سے ڈرتی ہے. شاید لوگوں کی ملامتوں کی وجہ سے ہی اس نے دین کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے اس کا تبادلہ ہو رہا ہے، اس کے بجائے نئی قوم لائی جا رہی ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. بس یہاں پر خداوند تعالیٰ نے واضح طور پر مومنین کو متنبہ کیا ہے کہ اگرچہ تم مومن ہو لیکن اگر راہ خدا و دین خدا چھوڑ گئے، من یرتد منکم عن دینہ، تو وہ صورت میں مطمئن رہو کہ تمہارا تبادلہ ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ تم مومن ہو ابھی، لیکن تمہاری عزت، تمہارا شرف، تمہاری بقا، تمہاری عزت احترام، یہ سب دین کے رہین منت ہے. دین چھوڑو گے تبادلہ ہو جائے گا تمہارا. کب ہوگا؟ جس طرح کہا تھا کہ قانون تاجیل ہے، وقت مقرر ہے، اس زوال تک تدریجن تم پہنچو گے، یعنی یہ اقدار دھیرے دھیرے تمہارے اندر ختم ہوں گی اور بتدریج تم زوال پذیر ہوگے اور تمہاری جگہ پر نئی قوم آ کر جانشین بن جائے گی اور اس کو موقع دیا جائے گا. انہوں نے اگر سنن الہی کے مطابق عمل کیا انہیں موقع ملے گا، اگر انہوں نے بھی من یرتد منکم عن دینہم، ان میں سے بھی اگر کوئی دین چھوڑ گیا، انہیں بھی تبدیل کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پر نئی نسل. اس دوران ممکن ہے اس کو کئی سال لگ جائے، ممکن ہے قوم 100 سال میں اس حالت تک پہنچے، ممکن ہے 50 سال میں اس حالت تک پہنچے، ممکن ہے پہلے پہنچ جائے. اقدار کے زوال میں جو اس کی سپیڈ ہوگی، تبدیلی اتنی ہی سریع و جلدی اس قوم کی انجام پائے گی. سورہ انعام میں آیہ 133 میں پہلے سے مربوط مطلب ہے، یعنی یہی حیات انسانی ہی کی سنت بیان کی جا رہی ہے. آیا 130 میں ہے، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. یعنی انہیں رسول دیے گئے، آسمانی ہدایت دی گئی، سب کچھ دیا گیا، لیکن اور انہوں نے قبول بھی کیا کہ یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے، اور پھر چھوڑ دیا وہ راستہ، رسول کا دین کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا. اور وجہ بھی یہ بنی کہ غرتہم الحیاۃ الدنیا، حیات دنیاوی نے انہیں دھوکہ دے دیا. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلھا غافلون. یہ ایک اور سنت الہی ہے کہ خدا جب بھی کسی قوم کو غرق کرتا ہے، نابود کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، تو غفلت میں نہیں کرتا، جگہ کے اس کو ہلاک کرتا ہے. خدا ایسی ذات نہیں ہے کہ کسی قریے کو غیر متوجہ طور پر اسے ہلاک کر دے اور اسے پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کیوں نابود ہو رہے ہیں، ہمارے زوال کا سبب کیا ہے، ہمیں کس چیز کی مار پڑ رہی ہے. نہ، پہلے رسول آتا ہے، کوئی راہبر آتا ہے، کوئی شخص آتا ہے، انہیں آ کر متوجہ کرتا ہے کہ یہ تمہارے زوال کا راستہ ہے اور اس وجہ سے نابود ہو رہے ہو. چونکہ ہوتا ہے بسوں کا زوال کی راہوں پہ قومیں جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہوتا کہ تشخیص دے سکیں، درک کر سکیں کہ ہمارے زوال کا اصل سبب کیا ہے. سبب یہ عموماً لوگ مثلا پوچھیں کہ اس وقت شیعہ قوم پاکستان میں یا پورے پاکستانی قوم پاکستان میں اس چیز کا کیوں شکار ہے، بہت ہی من گھڑت قسم کی وجوہات پیش کرتے ہیں. یعنی یا واقعاً ان کو پتہ نہیں ہے، یا معلوم ہے جان بوجھ کے اسے اظہار نہیں کرتے. اب ٹی وی پہ بھی سنیں، پاکستان کے موجودہ حالات کے جو عوامل یا اسباب ذکر کیے جاتے ہیں، اس سے بہت رحم آتا ہے ان بیچاروں پر کہ یا بہت ہی نادان ہیں، اصلاً سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، عقلی طور پر پسماندہ ہیں، ذہنی طور پر تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت نہیں ہے، یا پھر بہت بڑے خائن ہیں، خیانتکار، کہ انہیں پتہ ہے لیکن اصلی عوامل کی طرف اشارہ نہیں کرتے. مثلاً دہشت گردی کیوں ہے؟ ایک عام چیز آپ سنتے ہوں گے، دہشت گردی کیوں ہے؟ بے روزگاری کی وجہ سے. یہ احمقانہ ترین بات ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے دہشت گردی ہے. چونکہ بے روزگاری زیادہ ہے، لہذا لوگ روزگار کے لیے دہشت گرد بن جاتے ہیں. وہ پھر ساری دنیا دہشت گرد ہونی چاہیے، چونکہ بے روزگاری ساری دنیا میں ہے. آپ پوری دنیا میں جائیں، پاکستان سے زیادہ بے روزگاری ہے دنیا کے اندر. پھر ساری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بے روزگار ہے دہشت گرد ہو جائے، یہ کیا غیر معقول وجہ ہے؟ اصل وجہ کیوں نہیں بتاتے دہشت گردی کی کیا وجہ ہے؟ بعید ہے کہ نہ پتا ہو، معلوم ہے لیکن خیانت کی وجہ سے اسے زبان پر نہیں لاتے دہشت گردی کی اصل وجوہات کیا ہیں. اور من گھڑت باتیں کریں گے، یہ فلاں وجہ سے دہشت گردی ہے، فلاں وجہ سے دہشت گردی ہے، حکومت یہ کر دے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی، حکومت یوں کر دے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی. یہ سب بتکی باتیں ہیں، اصل وجوہات نہیں بیان کرتے یہ. اور ممکن ہے عوام کو نہ پتا ہو واقعاً کہ کیوں دہشت گردی ہے پاکستان میں. ایک طبقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے اصلاً علم نہ ہو، کوئی اس کے پاس وجہ نہ ہو یا تجزیہ نہ ہو کہ کیوں ہے دہشت گردی. اگر خداوند تعالیٰ کسی قوم کو نابود کرے، تو پہلے اس قوم کے اندر ایک ایسا بیدار کرنے والا رہبر بھیجتا ہے جو ان پر اتمام حجت کرتا ہے، جو انہیں اصل وجوہات بتا دیتا ہے کہ تمہاری نابودی کی یہ وجہ ہے، یہ غلط رہے ہیں جن پر تم چل رہے ہو، اس وجہ سے زوال کی طرف جا رہے ہو تم. اور جب وہ نہیں سنتے، تاکہ قیامت میں جب خدا انہیں اٹھائے گا تو وہاں یہ نہ کہیں کہ اے پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیوں نابود ہو رہے ہیں، ورنہ اگر پتہ چل جاتا، کوئی بتانے والا ہوتا، آگاہ کر دیتا، ہم راہیں بدل دیتے اپنی اور نجات کی طرف آتے، بہتر صورت حال ہوتی ہماری. اس لیے خداوند پہلے رسول مبعوث کرتا ہے. رسول سے مراد یہاں عام ہے، رسول ممکن ہے رسول مصطلح ہو، وحی لے کر جو آتا ہے، یا رسول سے مراد یعنی کوئی پیغام پہنچانے والا آ جاتا ہے اس قوم کے اندر اور وہ آ کر انہیں آگاہ کرتا ہے، اتمام حجت کرتا ہے، اور وہ قوم آواز نہیں سنتی، پھر اس کے بعد خدا و تعالیٰ اس قریہ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کہ ہم بعد میں اسی کی تفصیل میں کہ یہ تبدیلی جو آتی ہے کئی طرح سے آتی ہے، اس میں سے ایک ہلاکت ہے کہ اجتماعی حیات ہلاکت کا شکار ہوتی ہے، جس کا نام قرآن نے ہلاکت رکھا ہے کہ منع کریں گے۔ ہلاکت سے مراد زلزلے میں دب جانا یا سیلاب میں بہہ جانا نہیں ہے، یہ ایک طرح کی ہلاکت ہے۔ ہلاکت مفہوم قرآنی اس کا کہ اجتماعی حیات کو یا سماجی زندگی یا قومی زندگی کو خدا کس طرح ہلاک کہہ رہے ہیں، ہلاک سے کیا معنی ہے۔ بعض قومیں ہیں جو ہلاک شدہ ہیں، زندہ بھی ہیں، سانس لے رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، لیکن قرآن کے بقول یہ ہلاک شدگان میں سے ہیں۔ بس ضروری نہیں ہے کہ اتمن سیلاب میں بہہ جائیں یا زلزلے میں دب جائیں تو ہلاکت کا مصداق ہوتا ہے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القرى بظلم و اہلھا غافلون، پہلے انہیں غفلت سے نکالتا ہے اللہ، غفلت سے ہوشیار کر کے پھر اگر راہ نہ بدلے انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون وربک الغنی ذو الرحمہ، تمہارا پروردگار غنی ہے و ذو الرحمت ہے، ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریت قوم آخرین۔ خوب، اگر خدا کی مشیت و ارادہ ہوا، یذھبکم، تمہیں ختم کر دے گا، تمہیں مٹا دے گا صفائی ہستی سے، اور تمہارے بجائے یستخلف من بعدکم ما یشاء، تمہارے بجائے ایک نئی قوم جو خدا کی مشیت کے تحت ہوگی اسے خدا لے آئے گا۔ کہ جس طرح پہلے تمہیں لایا اور تم سے پہلے کی ایک نسل کو خدا نے ختم کیا، تم کسی کی ذریت سے بنے ہو، اور جن کی ذریت ہو خدا نے ان کو ختم کیا، انہیں ختم کر کے تمہیں موقع دیا، اگر تم خدا کے راہ پر نہ چلے تو یہی امر تکرار ہوگا، تمہیں ہٹا کر نئی قوم، نئی نسل تمہاری جگہ پر لائی جائے گی، اور پھر اس کے لیے بھی یہی قانون ہوگا، اگر انہوں نے بھی راہ خدا کو جاری رکھا، ممکن ہے باقی رہیں، اگر نہ جاری رکھا تو ان کی جگہ پر بھی نئی قوم آ کر حاکم ہو جائے گی اپنے مدت مقررہ کے اندر، زمانے معین کے اندر۔ سورہ مبارکہ آراف میں یہ ایک نمونہ بھی اس تبدیل کا ذکر کیا گیا ہے، کہ البتہ متعدد نمونے ہیں، ہم ایک نمونہ یہاں مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ کام جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بقا کا راستہ، عروج کا راستہ چھوڑ دیا، تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ نئی نسل لائی جائے گی، نئی قوم آئے گی، تمہاری حیات کا خاتمہ کر دیا جائے گا، یہ پہلے ہو چکا ہے، اس میں شک نہ کریں کہ اللہ نے یہ کام کیا اور اس سنت پر پہلے عمل ہو چکا ہے۔ آیا 74 میں پہلے ذکر ہے سورہ آراف کی ابتدائی آیات میں قوم عاد و قوم سمود کا، کہ جن کی طرف صالح و ہود کو بعنوان رہبر و رہنما بھیجا گیا خدا کی طرف سے کہ انہیں جا کر رہنمائی کریں، ہدایت کریں۔ آیا 73 میں و الی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی الارض ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم۔ یعنی ہم نے قوم سمود کے اندر خود انہی میں سے اسی قوم کا ایک فرد بنوانے رہبر ان کا مقرر کیا، جناب صالح، وہ آئے اور اللہ کی واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، معجزہ لے کر آئے، اور معجزہ یہ تھا کہ ایک اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی، معجزاتی طور پر پہاڑ سے ایک معجزاتی طور پر اونٹنی باہر نکلی، وہ معجزہ تھی صالح کا، جناب صالح کا، یعنی اس سے جناب صالح نے یہ ثابت کیا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، میں کوئی خود اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، من گھڑت باتیں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور خدا کا رسول ہونے کی علامت یہ معجزہ ہے۔ معجزہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ نبی اپنا ادعا ثابت کرتا ہے، اس کی دعوت سے معجزے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، دعوت کے لیے نبی کو کوشش کرنا پڑتی ہے، معجزہ نہیں دکھانا ہوتا، دعوت کے لیے اس کو تبلیغ کرنا ہوتی ہے، زحمت کرنا ہوتی ہے، محنت کرنا ہوتی ہے، مشقت کرنا ہوتی ہے، تفسیر کرنا ہوتی ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے۔ دعوت جب نبی دیتا ہے وہاں نہیں معجزہ دکھا سکتا، معجزہ صرف اس لیے ہے یہ بتا دے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، تاکہ لوگ اطمینان کر لیں، مان لیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ مان لیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی دعوت پہ سنیں، غور کریں۔ ابھی یہاں سے معجزہ ختم، معجزے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یہاں سے۔ وَذْكُرُوا، خوب یہ آیت 73 میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے قوم سمود میں، سمود قوم کا نام ہے، ایک جگہ گئے تبلیغ پہ، وہاں جمعہ ہو رہا تھا، خطبہ جمعہ میں مولانا خطبے دے رہے تھے، اس مسجد کے جوار میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہم سن رہے تھے وہ خطبات۔ تو وہ بار بار عاد علیہ السلام، سمود علیہ السلام، اس طرح سے وہ خطبے میں، قرآن میں جو نام آگے کسی نبی کا ہی ہوگا، وہ سمود علیہ السلام، عاد علیہ السلام۔ آپ کبھی ایسے خطبے نہیں دینا جا کر کے سمود علیہ السلام۔ سمود قوم کا نام ہے، سمود قوم کے اندر صالح نبی کا نام ہے، سمود نبی کا نام نہیں ہے، یا عاد نبی کا نام نہیں ہے، قوم کا نام ہے۔ عاد علیہ السلام نہیں ہے، صالح علیہ السلام، وہود علیہ السلام۔ وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، سمود کو یہ کہا گیا کہ خب تم توجہ کرو، تم سے پہلے قوم عاد تھی، قوم عاد کے بعد تمہیں لایا گیا۔ قوم عاد کیوں ختم ہو گئی، کیوں تبادلہ ہوا، ورنہ وہی قوم عاد ہی چلتی رہتی۔ خدا نے انہیں ختم کیا، منقرض ہوئے، مٹا دیا، اور اس کی جگہ پر قوم سمود کو موقع دیا۔ قوم سمود کو کہا جا رہا ہے کہ تم غور کرو کہ عاد کیوں ختم ہو گئے اور ان کی جگہ تم کیوں آ گئے، کن وجوہات کی وجہ سے، جن وجوہات کی بنا پر سمود کا خاتمہ ہوا، معاف کرنا، عاد کا خاتمہ ہوا، وسمود ان کے جانشین ہوئے، اسی بنیاد پر سمود بھی ختم ہو سکتی ہے قوم، اور نئی قوم اس کی جانشین ہو جائے گی۔ اور یہ بات قرآن میں لکھ کر، قرآن میں اتار کے مخاطبین قرآن، مسلمین و مومنین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ خب عاد و سمود کے یہاں جو سنت، اللہ کی سنت تبدیل جاری تھی، وہ تمہارے لیے بھی ہے۔ یوں نہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم آخر تک رہو گے اور تمہیں نہیں بدلا جائے گا، تمہیں بھی بدل دیا جائے گا، تمہاری جگہ بھی نئی قوم، نئی نسل وہ آئے گی، اور وہ آ کر تمہاری جگہ وہ لے لے گی، اور پھر ان کا بھی اسی طرح سے امتحان ہوگا۔ وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ خب تمہاری جگہ، تمہیں لائے ہم عاد کی جگہ پر، اور تم نے آ کر زمین پہ مثلا آبادی کی، تم نے صحراؤں میں گھر بنائے، محل بنائے، تنحتون الجبال بیوتا، پہاڑوں کو تراش کے تم نے، ابھی بھی قوم سمود کے آثار اردن میں اور فلسطین میں موجود ہیں، پتھریلے شہر، پتھر کے شہر ہیں ان کے، پتھریلے پہاڑ ہیں، اور ان میں انہوں نے تراش کے گھر بنائے ہیں، خوبصورت گھر بنائے ہیں، آج بھی ایک شاہکار ہے ٹیکنالوجی کے زمانے میں، ایک حیرت انگیز ترین نمونہ قدیم قوموں کا، جو کئی ہزار سال پہلے گزری ہیں، 2000 سال، 3000 سال پہلے، ان کی مہارت، ٹیکنیکل مہارت ان کی ایسی ہے کہ انہوں نے پہاڑ تراش کے اور ان پہاڑوں میں گھر بنایا، اپنے وہ پورا گھر بنایا، جس طرح ایک مکمل گھر ہوتا ہے، چٹان کو تراش کے اس چٹان کے اندر، چٹان کے دل میں اپنا گھر بنایا ان لوگوں نے۔ کتنی مہارت تھی، کتنی توفیقات خداوند تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی۔ فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ وَلَا تَعْصُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور مفسد نہ بنو زمین کے اوپر۔ پس یہ ایک نمونہ بھی پیش کیا کہ ایک قوم پہلے تھی، رہ رہی تھی، لیکن بقا کے راہ سے ہٹ گئی، وہ سنت تبدیل خدا، اس نے اس کے اوپر عمل کیا، اور وہ قوم سمود قوم عاد ہٹا کر قوم سمود کو جانشین بنا دیا گیا. اور اگلی آیات میں ہے کہ پھر قوم سمود نے بھی وہی عاد والا ہی سفر شروع کیا، انہیں بھی ہٹا کر ان کی جگہ پر بنی اسرائیل کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، یا دیگر اقوام کو موقع دیا. سورہ آراف میں ہی آیا، یہ آیا 74 تھی، آیا دیگر بھی ہے سورہ مبارکہ آراف میں، وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ البتہ یہاں پر ایک خاص مورد کی طرف اشارہ ہے. قالو اوزینا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا. موسیٰ سے بنی اسرائیل نے، جب موسیٰ نے کہا صبر کرو، استقامت کرو، راہ خدا میں پائیداری دکھاؤ اور خدا تمہیں زمین کا وارث قرار دے گا، تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہم یہ سمجھے تھے کہ آپ کے آنے سے حالات بہتر آ جائیں گے، آپ کے آنے سے حالات اور خراب ہو گئے. ہم پہلے بہت ستائے ہوئے تھے فرعون کے زمانے میں، فرعونی نظام کے تحت، اور امید یہ رکھتے تھے کہ آپ آئیں گے، معجزے دکھائیں گے اور ہمارے کچن بھر جائیں گے، ہمیں آسائشیں نصیب ہوں گی، جس طرح عموماً قوموں کا توقع یہی ہوتی ہے. اس وقت جیسے پاکستانی لیڈر مانگ رہے ہیں اس طرح کا، کہ جو ایسا آئے جو آ کر ایک رات میں پھونک مارے اور سارے حالات ٹھیک ہو جائیں. یہ کام صرف رحمان ملک کر سکتا ہے کہ ایک دن میں قوم کے حالات سارے ٹھیک کر سکتا ہے، اگر سب مل کے ان کو رہبر مان لیں. ابھی چونکہ بالواسطہ ہمارے لیڈران رحمان ملک سے ہی متمسک ہوتے ہیں جا کر، تو ڈائریکٹ اسی کو مان لیں جا کر. جب چند واسطے ڈالتے ہیں رحمان ملک تک پہنچنے کے لیے، تو خود رحمان ملک کو ہی کہیں آپ دوسروں کے بھی رہبر ہو، ہمارے بھی رہبر ہو، ہمارے مسائل حل کرو. لیکن جو واقعی رہبر ہیں، الہی رہبر، وہ کس طرح سے آ کر قوم کی رہنمائی کرتے ہیں؟ یا نمونہ ہے کہ بنی اسرائیل ستم دیدہ قوم تھی، ستم رسیدہ قوم تھی، فرعون کے ظلم میں پس رہی تھی، وہ وحشتناک ظلم بنی اسرائیل پر ہو رہا تھا، ناقابل تحمل و ناقابل تصور ظلم تھا. اس قوم کو نجات دینے کے لیے موسیٰ آئے. اب انہوں نے کیا سمجھا کہ ہیرو آیا ہے، رہبر کے بجائے ہیرو. اگرچہ اس زمانے میں فلمیں نہیں تھیں یقیناً، لیکن اب تو فلمیں دیکھ دیکھ کے ہمارے ذہن میں ہو گیا نا اس طرح کے، امام زمانہ آئیں گے اور آ کر معاذ اللہ ایک سپر مین کی طرح عراق کے مسائل حل کریں گے. رات کو مثلا 9 بجے عراق کا مسئلہ حل کریں گے، صبح 9 بجے آ کر پاکستان کا مسئلہ حل کریں گے، اسی دن شام کو بحرین کا مسئلہ حل کریں گے، اسی دن رات کو جا کر عراق کا مسئلہ حل کریں گے، فلاں کا مسئلہ. یہ ہمارا تصور ہے امام زمانہ کے بارے میں کہ وہ آ کر اس طرح سے کریں گے. بنی اسرائیل کے ذہن میں بھی اس طرح کی ایک ذہنیت بنی ہوئی تھی کہ موسیٰ آئیں گے اور آ کر بس ایک رات میں سارے مسائل ٹھیک کر دیں گے. جبکہ قانون خدا ہے، سنت خدا ہے، قوم کا رہبر قوم کے بجائے کچھ کرنے کے لیے نہیں آتا، قوم سے کچھ کروانے کے لیے آتا ہے. یہ فرق ہے رہبر میں اور ہیرو میں. ہیرو خیالوں میں ہوتا ہے، ہیرو فلموں میں ہوتا ہے، افسانے میں وہ سب کچھ کرتا ہے، افسانے میں. حقیقت میں ہیرو کچھ بھی نہیں کرتا. یہ فلموں میں جو ہیرو ہیں آپ دیکھیں، مثلا یہ ہیرو ٹرینیں روک رہا ہے اور جہاز پلٹا رہا ہے اور کشتیاں الٹا رہا ہے، اور گھر میں جا کر دیکھیں کھڑکی بھی نہیں کھول سکتا یہ اپنے گھر میں، چونکہ افسانہ ہے، فلم ہے، اس سناریو کے اندر اس کو اس طرح سے بنایا گیا، دکھایا گیا ہے. اپنی حقیقی دنیا میں بہت عاجز انسان ہے، ناتوان انسان ہے. بس ہیرو کون بناتا ہے؟ ہیرو خدا نہیں بناتا، ہیرو تخیل بناتا ہے. ہیروز کا خالق خیال ہے، تخیل ہے، لیکن رہبروں کا خالق خدا ہے. خدا رہبر بناتا ہے. رہبر کس لیے ہوتا ہے؟ رہبر اس لیے نہیں ہوتا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں دیکھتا ہوں دشمن کون ہے، میں اس سے دو دو ہاتھ کرتا ہوں، تم سب پیچھے ہٹ جاؤ. یہ ہیرو کرتا ہے یہ کام، اور وہ بھی تخیلات میں، افسانوں میں. رہبر کیا کرتا ہے؟ رہبر آ کر قوم کو دشمن کے ساتھ نبرد آزمانے کا طریقہ بتاتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے، ان کا شجاعت دیتا ہے۔ کبھی بھی کوئی رہبر قوم کے بجائے کوئی عمل نہیں کرتا، وہ رہبر نہیں کہلاتا جو قوم کے بجائے کچھ کرے۔ یعنی جہاں قوم نے کچھ کرنا ہے وہ قوم کو ہٹا کے خود آگے کرے کہ آپ کے بجائے میں یہ کام کرتا ہوں۔ رہبر کا کام ہے قومیں تیار کرنا، امتیں تیار کرنا، امتوں کو میدان میں اتارنا، امتوں کو مقصد بتانا، امتوں کو راہ بتانا، امتوں کو راہ طے کرنے کا طریقہ بتانا، یہ کام ہوتا ہے رہبر کا۔ امت سازی اور امت کی رہنمائی و رہبری، نہ کہ خود آئے اور آ کر مثلا افسانوی طاقت کے ذریعے سے سارے قوم قوم کی جگہ پر خود کرے۔ ابھی آپ دیکھیں مثلا ایران میں امام خمینی نے رہبری کی، کوئی حملہ ایسا تھا جس میں امام نے خود جا کے کوئی جنگ کی ہو، کوئی گولی ماری ہو، اس بڑھاپے میں امام سے تلوار بھی نہیں اٹھتی، بندوق بھی نہیں اٹھتی، لیکن جو کچھ ہوا امام نے کروایا، قوم سے کروایا، سب کچھ سب ان جوانوں سے کروایا۔ رہبری اسی کو کہتے ہیں۔ امام اگر ہیرو ہوتے ہوئے کہتے تم چپ کر کے سو جاؤ، میرا رابطہ امام زمانہ سے ہے، میں رات کو مثلا ملاقات کروں گا اور پھر آپ صبح اٹھو گے نظام بدلا ہوا ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ فلم جب بنی گی امام خمینی کی، اس میں ایسا ہوگا۔ جیسے بعض ہیں کہانیاں بناتے ہیں، ممکن ہے اب امام خمینی کے بھی افسانے بننا شروع ہو جائیں کہ بناتے ہیں۔ ابھی رہبر معظم کے بارے میں بھی ہیں کہ رہبر معظم مثلا فلاں دن جمکران میں آتے ہیں اور امام زمانہ سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وہاں سے دستور لے کے جاتے ہیں پھر اس طرح سے، اور امام زمانہ ان کو پشت پردہ سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بعض چھیڑ دیتے ہیں اس طرح کی، نہ عزیز من، معمول کے مطابق، اللہ کی قانون و سنتوں کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کام اگر ہونا شروع ہو جائے تو سنتیں معطل ہو جاتی ہیں اللہ کی، اگر اس طرح سے رہبری ہو۔ یہ رہبری نہیں ہوتی اصل سرے سے، رہبری یہ ہے کہ آپ قوانین الہی، چونکہ خدا نے سارے قوانین بتا دیے، اور رہبر اس لیے ہوتا ہے کہ ان قوانین کے ذریعے سے امتوں کو تیار کرے اور انہی کی روشنی میں آگے لے کر جائے۔ ان کو خداوند تعالیٰ نے ان کو بصیرت دی ہے، اس بصیرت الہی سے اور قوانین الہی سے، دین الہی اور رہنمائی سے لے کر خدا سے، اور پھر امت کو رہنمائی کرتے ہیں اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ علی علیہ السلام کو اب جو ذاکرین پڑھتے ہیں علی علیہ السلام کے بارے میں، کہ اگر مثلا لشکر کے لشکر آ جاتے، علی تنہا کافی تھے، علی علیہ السلام کا کام یہ نہیں تھا کہ قوم کی جگہ میں لڑوں جا کر۔ علی راہبر امت ہیں، راہبر امت کا مطلب کیا ہے کہ امت سے امت کے فرائض انجام دلوائیں، امت اپنا راستہ طے کرے، راہبری میں کرتا ہوں تمہاری، نہیں ہے کہ تم گھروں میں بیٹھے جاؤ اور میں خود جاتا ہوں تنہا جا کے جنگ لڑتا ہوں اور سب کو الٹ پلٹ کے رکھ دیتا ہوں میں، یہ راہبر نہیں ہوتا۔ قالوا اوذینا، اے موسیٰ آپ جب نہیں آئے تھے، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے کہ آپ آئیں، آپ کے آنے سے پہلے ہمیں بہت ستایا گیا تھا، پہلے سے بہت ستم دیدہ، بہت غم دیدہ، بہت ستم رسیدہ ہیں آپ ہم، ومن بعد ما جئتنا، وہ تیرے بعد بھی پھر پریشانیاں ہماری ختم نہیں ہوئیں۔ وہ پہلے کم از کم مصر میں تو تھے، گھر تو تھے اپنے، آپ نے تو در بدر بھی کر دیا ساتھ آ کے، مصر سے بھی نکالا، نوکریاں بھی چھڑوائیں، چونکہ سارے نوکر تھے فرعون کے ہاں، کھیتوں میں ان کی عورتیں ان کے گھروں میں نوکر تھیں، یہ خود ان کے کھیتوں میں اور ان کے استبلوں میں اور ان کے مختلف کاموں میں نوکر تھے۔ بنی اسرائیل اچھی خاصی ملازمتیں لگی ہوئی تھیں ان کی، موسیٰ نے چھڑوا دیں ساری، بے روزگار بھی ہو گئے، خطروں میں بھی پڑ گئے۔ اب فرعون لشکر لے کے ان کے پیچھے آنے لگا تو کہا کہ موسیٰ پہلے بھی ستم تھا، تیرے آنے کے بعد اور زیادہ ہو گیا، کیا فائدہ ہوا ہمیں آپ کے آنے کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، مدد مانگو خدا سے، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، بھروسہ اللہ پر کرو، واصبروا، استقامت دکھاؤ، ان الارض للہ یورثہ من یشاء من عبادہ، کہ زمین عباد خدا کے لیے ہے، یعنی زمین کی حکومت. اب توجہ کریں، ابھی پاکستان میں یہ بات کی جاتی ہے، بڑے بڑے انقلابی کی باچھیں کھل جاتی ہیں، تمسخر آمیز باچھیں ان کی کھل جاتی ہیں اور کھل جاتی ہیں، کہ یہ انہونی بات ہے، پاکستان میں نظام، پاکستان میں اسلام، پاکستان میں فلاں، یعنی ذرا برابر ایمان نہیں ہے خدا کے دین پر یا خدا کے بتائے ہوئے احکام پر یا قرآن پر، اپنی ذہنیتوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ کنفیوز تجزیہ نگاروں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے کہ قرآنی اصول کیا ہیں، کیا بتا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو، غلام قوم کو، غلام قوم کو جس میں فرعون نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ خدا ہے، خدائی کی طرح خدا بن کر ان پر حکومت کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل جو غلام ہیں اور بدترین غلام ہیں، تمام حقوق سے محروم، اور اکثریت بھی نہیں ہے، ایک قبیلہ ہے مثلا، جو چند قبیلے ہیں، 12 قبیلے ہیں، وہ سارے فرعونوں کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، قبطیوں کے غلام ہیں، ہر لحاظ سے کمزور، معیشت کے لحاظ سے کمزور، تعلیم کے لحاظ سے کمزور، اجتماعی سماجی لحاظ سے کمزور، بھائی کے نسب میں ان کا نسب انبیاء سے ملتا تھا، لیکن فرعون میں فرعونی ان کو نجس سمجھتے تھے، ناپاک سمجھتے تھے ان کو، اسرائیلیوں کو کہتے تھے یہ ناپاک ہیں، یہ اسرائیلی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، بنی اسرائیلیوں سے، بھائی کہ یہ انبیاء کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، اور انبیاء ان کے سلسلہ شجرہ نسب میں ہیں سارے، لیکن قبطی فرعونی ان کو نجس سمجھتے تھے، اور ذہنی طور پر انہوں نے قبول کر لی تھی یہ غلامی، پستی اور ذلت، اور خوگر ہو چکے تھے، اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ بس یہی ہماری زندگی ہے، ہم نے اسی طرح رہنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی، نسلوں کو بھی اسی نہج پر سکھاتے، یہی پڑھاتے، وہ بھی ذہنی طور پر انہی کھیتوں کے لیے تیار ہوتے، استبلوں کے لیے تیار ہوتے. موسیٰ علیہ السلام نے اس حالت میں آ کر اس قوم کو کیا کہا، توجہ کریں، اس عالم میں آ کر کہا کہ استعینوا باللہ، خدا سے مدد لو، واصبروا، اور استقامت دکھاؤ، کس پر، ان الارض للہ یورثہا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ زمین خدا نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، وارث اپنے بندوں کو قرار دے گا، یعنی انہیں کہہ رہا ہے کہ تم عباد خدا ہو، تم بندگان خدا ہو، ضعیف ہو، اور زمین تمہارے لیے خدا نے بنائی ہے کہ تمہیں وارث بنانا ہے. اب ایک قوم جس کے پیٹ میں روٹی ہی نہیں ہے، تن پہ کپڑا ہی نہیں ہے، غلامی ہے، اس کو موسیٰ کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں، کیا ہدف اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، کہ تم نے نہ صرف اس پستی و غلامی سے نکلنا ہے بلکہ زمین کا حاکم و وارث بننا ہے حکم خدا سے، اذن الہی سے. خب یہ سن کر جواب کیا دیا، کہ تجھ سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا ہے، تیرے آنے کے بعد بھی مشکلات کم نہیں ہوئیں. اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے کے بعد بھی تکالیف وہی رہیں بلکہ بڑھ گئی ہیں ہماری، چونکہ وہ تھوڑا بہت جو غلامی میں ملتا تھا تنخواہ، وہ بھی تو نے کٹوا دی ساری، اب در بدر، نہ گھر ہے رہنے کے لیے، نہ روٹی ہے کھانے کے لیے، نہ کپڑا ہے تن ڈھانپنے کے لیے، نہ کوئی چھت ہے سر چھپانے کے لیے، نہ کوئی کھیت ہے فصل اگانے کے لیے، اب یہ تو نے نجات دی مثلا ہمیں. بہتر تھا فرعون، بہت بہتر تھا اس حالت سے، کہ کم از کم بیزتی تھی، ذلت تھی، کھانا تو ملتا تھا، نان تو ملتا تھا ہمیں، نان بھی چھڑوا دیا تو نے. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اسا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، وہ بن قریب خدا تمہارا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا وارث قرار دے گا، تمہیں خلیفہ فرعون قرار دے گا، یعنی خلیفہ سے مراد یعنی اس کے بعد موقع تمہارا ہے، وہ نابود ہو جائے گا اور تمہیں موقع ملے گا، یہ انقریب ہونے والا ہے، تم باور کرو اس بات کو، مانو کہ یہ تبدیلی آنے والی ہے، کہ مقتدر دشمن فرعون جو خدا بنا ہوا ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور غلام اس کے نوکر چاکر اس کے وہ زمین کے وارث بننے والے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، عسا ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب یہ کام کرے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ معجزے سے نہ، یہ ہوگا تمہاری کوششوں سے، تمہاری جہاد سے اور تمہاری تگودو سے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ۔ پھر اس کے بعد فرعون کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ وہ مقتدر قوم جو مصر پر حاکم تھی اور اتنا طاقتور تھا کہ خدا بنا ہوا تھا، اب اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو اثر ہوا معیشتی، فرعونی حکومت معیشت کے لحاظ سے دیوالیہ ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ، درآمد کم ہو گئی، محصول کم ہو گئے، کھیت اگنا کم ہو گئے اور اقتصادی حالت بد ہو گئی، جس طرح ابھی یورپ میں اور امریکہ میں ہو رہا ہے۔ یہ فرعون آج اس حالت سے دوچار ہو گیا ہے، بالکل یہی آیا ہے کریمہ، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ البتہ یہ کیوں کیا کہ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید متوجہ ہو جائیں، لیکن نہیں ہوں گے۔ روسی جو ریاست نابود ہوئی، سب سے بڑی ریاست دنیا کی اس عہد میں روسی ریاست، سوویت یونین، اس میں جو زوال شروع ہوا تو سب سے پہلے اقتصادی کمزوریاں ان کے اندر پیدا ہوئیں، اتنا ضعف ان کے اندر پیدا ہوا کہ روٹی ملنا مشکل ہو گئی تھی، مارکیٹیں بالکل خالی۔ اگر کوئی وفد سیاسی، یہاں تک سوویت یونین کی حالت جا پہنچی تھی کہ سفارت خانے اپنے ملکوں سے کھانا منگواتے تھے، روس میں نہیں ملتا تھا، ماسکو میں، یعنی کسی جگہ بھی نہیں ملتا تھا۔ تنور بند ہو گئے، بیکریاں بند ہو گئیں، راشن ختم ہو گیا، ایک عجیب حالت ان کی بنی۔ وفود جو جاتے تھے، انہی دنوں میں ایران سے ایک وفد گیا روس مذاکرات کے لیے، اپنا راشن ساتھ لے کے گیا ٹفن میں کہ وہاں پر ہم چند ہفتے جو ہوٹل میں رہیں گے تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ انہی دنوں کچھ اور لوگ بھی گئے ہوئے تھے وہاں ماسکو میں، انہیں خبر نہیں تھی کہ وہاں کہتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا، ساتھ بھی کچھ لے کے نہیں گئے ہوئے تھے۔ بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے کئی دنوں کے بعد جو کھانے کے لیے انہیں چیز ملی وہ پیاز ملا، کچا پیاز۔ وہ پیاز انہیں ملا اور وہ خشک روٹی پہلے سے شاید رکھی ہوئی تھی انہوں نے، وہ کئی دنوں کے بعد جو مرغوب ترین کھانا کھایا انہوں نے وہ خشک روٹی پیاز کے ساتھ۔ سپر طاقت کی یہ حالت ہوئی، ایک سپر پاور یہاں تک جا پہنچی، نابود ہوئی، جس کی بنیاد ہی معیشت پر تھی، یعنی سوشلزم پر تھی، جس نے انفرادی ملکیت کو ختم کیا تھا معیشت مضبوط کرنے کے لیے۔ لیکن جب تباہی کی راہ پر دشمن یا کوئی بھی قوم چل پڑتی ہے، ایک زوال کی علامت اس کے اندر معیشت کی کمزوری ہے۔ اس وقت پاکستانی معیشت تباہ ہے، نابود ہے بالکل پاکستانی معیشت، سب پورا دار و مدار بیرونی امداد پر چل رہا ہے، مکمل مکمل دار و مدار بیرونی امداد پر ہے۔ اور وہ جو بیرونی امداد ہے وہ بھی امداد نہیں ہے، وہ ایک یوں کہہ لیں کہ ذلت کا معاوضہ ہے جو دیا جاتا ہے، مثلا فساد و فحشا کے بدلے میں، مثلا مثال اچھی نہیں ہے لیکن عملا نمونہ یہی ہے اس کا، مثلا جیسے یہ تن فروش لوگ ہوتے ہیں، جسم فروش لوگ، طوائفیں، اب انہیں اپنے فاسد عمل کا معاوضہ ملتا ہے، جو ناچیز معاوضہ ملتا ہے، جو دوسروں کی ہوسرانی کا مثلا ذریعہ بنتے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں معاوضہ ملتا ہے، اسے پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ حالت ہے اس وقت پاکستانی، کوئی بھی افسر یا بڑا جاتا ہے باہر جا کر قرض منظور کرواتا ہے، اس قرض کے بدلے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ ایک طوائف سے برا عمل ان کو کرنا ہوتا ہے، خیانت کرنی ہوتی ہے ملک کے ساتھ، ملت کے ساتھ، وطن کے ساتھ، دین کے ساتھ، بہت بڑی خیانتیں کرنی ہوتی ہیں پھر ان کو یہ معاوضہ ملتا ہے. اس معاوضے میں بھی چونکہ کرپٹ ہیں اس میں سے بھی یہ ملکی مثلا بھی جاتے ہیں باہر بجلی کے لیے, بجلی کا جو بحران ہے پاکستان میں معیشت کی تباہی کا باعث بنا ہوا ہے. اس وقت بجلی نہ ہونے سے معیشت تباہ ہے. ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے, دیکھیں کھیتی باڑی کسی زمانے میں بجلی کی محتاج نہیں تھی, نہری نظام تھا, لیکن اب پاکستان کے دریا خشک ہیں, بھارت نے پیچھے بند باندھ لیے ہیں, سیلاب کے دنوں میں پانی چھوڑ دیتا ہے اور جب فصلوں کو پانی دینا ہوتا ہے پانی روک لیتا ہے. آج کل بھارت میں وہ بارشوں کا موسم ہے تو پانی چھوڑ دیتا ہے تاکہ ڈوبے پاکستان, جو فصلیں اگی ہوتی ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتی ہیں, اور جب فصلوں کی آبیاری کا موسم آتا ہے وہ پانی روک لیتا ہے اپنی فصلوں کو دیتا ہے, چونکہ پاکستان کے سارے دریا بھارت سے نکل رہے ہیں, ڈیم خشک ہیں, اس کا متبادل ذریعہ ٹیوب ویل ہے. اب ٹیوب ویل چلتے ہیں بجلی کی موٹروں کے ساتھ چلتے ہیں, بجلی ہوتی نہیں ہے, اس کے بجائے ڈیزل پمپ ہیں, وہ اتنا مہنگا ہے کہ ڈیزل کے پمپ چلا کر کھیتی باڑی کر کے تو وہ ایسے ہے جیسے آپ 2000 روپیہ خرچ کر کے 200 روپیہ کمائیں. یہ کوئی احمق بھی یہ کام نہیں کرتا کہ 2000 روپیہ خرچہ کرے تاکہ 200 روپے کی فصل کمائے, وہ اتنا مہنگا پڑتا ہے. لہذا زراعت تباہ ہے, صنعت تباہ ہے, تجارت تباہ ہے, ساری چیزیں صرف ایک بجلی انرجی کے بحران سے. اور انرجی پاکستان کے بارڈر پہ پڑی ہوئی ہے, مفت ایران دے رہا ہے گیس, بجلی بھی اور گیس بھی, لیکن ان کو حق نہیں ہے کہ وہ خریدیں. یہ آپ نہ خریدیں ہم آپ کو پیسے دیں گے, کیونکہ یہ خیانت ہے ملک کے ساتھ, بہت بڑی خیانت ہے ملک کے ساتھ. ہم آپ کو پیسے دیں گے, یہ پیسے لے کر آتے ہیں, پیسے لا کے تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں بجلی کے نام پر. یعنی وہ ان کو پیسے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں جا کے ملک میں بجلی کا بحران برطرف کرو. بجلی کا بحران کیا ہے یہاں پر؟ بجلی کا بحران یہ کہ بجلی پیدا کرنے والے جو کارخانے ہیں, فیکٹریاں ہیں, ان سے انہوں نے بجلی خرید لی ہے, ان کو دیا نہیں ہے پیسہ, ان کے پاس آگے مزید چلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جو ایندھن جلتا ہے اس میں فرنس آئل, وہ نہیں دیتے ان کو, یہ کالا تیل جس کو کہتے ہیں, یہ نہیں دیتے ان کو. کوئی تقریباً 6-7 کھرب روپیہ بجلی کا وصول کر کے کھا گئے ہیں واپڈا اور دوسرے محکمے اور سارے مل کر, اب بجلی پیدا نہیں ہوتی. اب کبھی کبھی جب جلوس جلسے توڑ پھوڑ ہوتی ہے ان کو چند کروڑ دے دیتے ہیں تیل خرید کے, ہفتے کا ہفتے تک بجلی کے کچھ دن بڑھ جاتے ہیں گھنٹے, پھر ختم ہو جاتے ہیں, پھر اسی حالت پر آ جاتے ہیں. امریکہ جاتے ہیں کہ ہم نے بجلی بنانی ہے, وہ ان کو پیسے دیتا ہے, وہ آ کے آپس میں تقسیم کر کے کھا پی کے بجلی ویسے ہی رہتی ہے. یہ دار و مدار ہے ان کی معیشت کا سارا, کسی بھی لحاظ سے دیکھیں معیشت اس کی نابود ہے. اس میں خوب جب معیشت تباہ ہوتی ہے زوال شروع ہو جاتا ہے. فرعون جیسی مقتدر قوت, قرآن کہہ رہے کہ ہم نے اس کی معیشت کی جڑیں کمزور کرنا شروع کر دیں, نقص ثمرات, محصول کم ہو گئے, کھیتی باڑی کم ہو گئی, اور اس طرح سے فرعون نابود ہونا شروع کیا اور بنی اسرائیل کو موقع ملا. ضعیف بلکہ آخر کار خوب غرق ہو گیا سمندر میں, فرعون غرق ہو گیا, پھر بھی بنی اسرائیل اقتدار میں نہیں آ سکے. ایک قوم اتنی پست ہو جاتی ہے, نابود ہو جاتی ہے کہ ان کا دشمن ضعیف ہو جاتا ہے, ضعیف ہو جانے کے بعد نابود بھی ہو جاتا ہے, غرق بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ قوم پھر بھی نہیں میدان میں اترتی, چونکہ جس اس کے حوصلے اس سے کہیں زیادہ پست ہیں. موسیٰ جب بھی بات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے ہم پہلے بھی ستائے ہوئے تھے, آپ کے آنے کے لیے بھی ستائے گئے ہیں, یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. عجیب و غریب تفکر تھا اس قوم کا, یعنی جب ان کا دشمن نابود ہو گیا یہ پھر بھی نہیں کچھ بن سکے. بعض قومیں ایسی ہیں, ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ اگر دشمن ختم ہو جائے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پھر بھی کچھ نہیں کر سکو گے. دشمن نابود بھی ہو جائے پھر بھی ضعیف ہو, حوصلے پست ہیں, بڑی ہمت سے ڈرتے ہیں. سورہ توبہ میں آیا 38 اور 39 میں یہی سنت الہی پھر بیان ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، خب اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں اٹھو نکلو، راہ خدا میں نکلو، اثاقلتم الی الارض تو زمین سے چپک جاتے ہو، تم اور زیادہ چپک جاتے ہو زمین سے، تم جب اٹھنے کا کہا جاتا ہے تم نیچے چپک جاتے ہو، تم اثاقلتم الی الارض اور رضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، خوب کیا اس حیات دنی پست پر راضی ہو، تم قانع ہو اس پر کہ پست زندگی، حیات دنیاوی سے مراد کھانا پینا نہیں ہے، حیات دنیا سے مراد گھر بنانا، شادی کرنا، کاروبار کرنا، اس کو نہیں کہتے حیات دنیاوی، حیات دنیا یعنی پست زندگی، حقیرانہ زندگی، ذلیلانہ زندگی، بے آبرو زندگی، اس زندگی سے بہت انس پیدا ہو گیا تمہارا، اس ذلت کے اوپر اسی سے چپکے ہوئے تم، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ متاع دنیا یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے، بہت قلیل ہے، اکہ کے برابر ہے یہ سب کچھ، الا تنفرو، خوب اب یہ فرمایا کہ اگر تم اسی طرح زمین سے چپکے رہے اور نہ اٹھے اور نہ نکلے راہ خدا میں، یعذبکم عذاباً علیما، دردناک عذاب خدا تمہیں دے گا، یہ کس کو کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو، الا تنفرو، اگر تم نہ نکلے راہ خدا میں، یعذبکم عذاباً علیما، دردناک عذاب خدا تمہیں دے گا، ویستبدل قوماً غیرکم، تمہارے بجائے خدا ایک قوم دیگر لے آئے گا جو تمہاری طرح ذلت پسند نہیں ہوں گے، ذلیل نہیں ہوں گے، یستبدل قوماً غیرکم ولا تضروہ شیئا، اور تم خدا کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے یا راہ خدا کو، واللہ علی کل شیء قدیر، اور خدا ہر چیز کے اوپر قادر ہے، پس اگر تم راہ خدا میں نہ نکلے، یستبدل قوماً غیرکم، تمہارے بجائے ایک قوم دیگر، نسل دیگر، ایک طبقہ دیگر وہ آ جائے گا اور وہ راہ خدا میں نکلے گا اور کوشش کرے گا۔ سورہ ہود میں یہ اب حضرت ہود کا قصہ ہے، وقوم عاد کا، قوم سمود میں صالح آئے، وقوم عاد میں ہود، قوم عاد میں ہود آئے، یہ آیا 57 میں ہے جو آیا 53 سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ قالو، ہود نے ان کو دعوت دی، ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزیدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اے ہود وما نحن لک بمؤمنین، اے ہود یہ تیری باتوں کے چکر میں ہم نہیں آتے، ہم اپنے آبا کی راہ پر پکے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور تو کوئی نئی بات ہمارے لیے نہیں لایا ہے، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، بلکہ ہمیں تو خوف یہ ہے کہ یہ ہمارے جو بت ہیں یہ تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچائیں، تم ان کے مخالف ہو، اب ان سے ان کے بچو، ان سے مثلا یہ بہت ہم تمہیں سمجھائیں گے، قال انی اشہد اللہ وشہد انی بری مما تشرکون، خوب ہود نے برات کا اعلان کیا کہ میں تمہارے ان مشرکانہ اعمال سے بری ہوں، بیزار ہوں، من دونی فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، حضرت ہود کا کہنا تھا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، خب میں توکل و بھروسہ میرا خدا پر ہے، لوگوں پر نہیں ہے، اور ہر زمین پر رنگنے والا اس کی زمام، اس کا ناصیہ خدا کے ہاتھ میں ہے، و ان ربی علی صراط مستقیم، فان تولوا، اب ہود نے ان کو سنت الہی پڑھ کے سنائی، وہ یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نہیں آئے اس راہ پر و رخ پھیر لیا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، مجھے جو کہا گیا تھا وہ میں نے آپ کو پہنچا دیا، بتا دیا، رہنمائی کر دی، مسئلہ کھول کے سامنے رکھ دیا، اور اگر تم نے نہیں مانا تو پھر کیا ہوگا، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرا پروردگار تمہارے بجائے قوم دیگر کو مبعوث کرے گا، قوم دیگر بنائے گا، تم ختم ہو جاؤ گے، زوال پذیر ہو جاؤ گے، اور تمہاری جگہ وہ قوم آ کر یہ مسند وہ سنبھال لے گی۔ وَلَا تَزُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، کہ حضرت ہود کی زبانی قوم عاد کو یہ سنت سنائی انہوں نے کہ تبادلہ، خدا کا قانون ہے تبدیل، قوم کے بجائے قوم لانا۔ اسی طرح سورہ نور میں آیا 55 میں ہے، سورہ مبارکہ ہود میں، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خداوند کا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ خدا ان کو زمین میں دوسروں کا وارث قرار دے گا، یعنی انہیں ختم کر کے ان کی جگہ ان کو لائے گا، اس کو کہتے ہیں استخلاف۔ استخلاف کسی کے بعد کسی کو لانا، کسی کا جانشین بنانا۔ یہاں جو کہ فرد کا نہیں ہے موضوع، قوم کا ہے، آمنو کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں انہیں ختم کر دیا جائے گا، ان کی جگہ پر تمہیں ان کی جگہ بٹھایا جائے گا، لایا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کم استخلف الذین من قبلہم، جس طرح سے کہ پہلے سے سنت خدا یہی آ رہی ہے، استخلاف، ایک قوم ختم ہوئی، اس کی جگہ قوم دیگر آئی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي اِرْتَضَى لَهُمْ، اور انہیں تمکن دینی عطا کیا جائے گا، تمکن دینی یعنی حکومت دینی، یہ سری آیت ہے حکومت دینی کے بارے میں، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنین کو کہ خدا مومنین کو خلافت دے گا، یعنی دوسری قوموں کا جانشین۔ یہاں اصل معموریت امت اسلامیہ کی ذکر ہو رہی ہے، نہ پیغمبر اکرم کی نہ ائمہ کی، امت کی معموریت ذکر ہو رہی ہے کہ تمہارا ہدف و تمہارا کام کیا ہے، تمہارا ہدف و تمہارا کام تمام باقی قوموں کی جانشینی، یعنی ان کی جگہ لینا، ان کی امامت کرنا، ان کی سرپرستی کرنا۔ کس طرح سے؟ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اِرْتَضَى لَهُمْ، لَيُمَكِّنَنَّ تمکن دینا، تمکن یعنی طاقت، قدرت، اقتدار، اور وہ بھی دینی اقتدار، دینی اقتدار خدا نے تمہیں دینا ہے، اور دین کے اقتدار کے ذریعے سے تم نے ان کے اوپر حکومت کرنی ہے۔ کون سا دین؟ جو خدا نے، خدا کا مورد رضا دین ہے، خدا کا مرضی دین ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ وعدہ ہے خدا کا کہ تم جو آج خوف زدہ ہو، خدا یہ خوف، یہ ہراس، یہ سب ختم کر کے اور تمہارے دلوں میں اور تمہاری ماحول میں امن و امان قائم کر دے گا۔ امن بھی خدا کا وعدہ ہے تمہارے لیے، اور وراثت زمین بھی وعدہ ہے خدا کا تمہارے لیے، حکومت دینی بھی وعدہ ہے خدا کا، اور دوسری قوموں کے جانشین بننا بھی تمہارے لیے وعدہ ہے خدا کا، یعنی جہاں دوسری قومیں پہنچی ہوئی ہیں انہیں، ان کی جگہ پر تمہیں آ کر بیٹھنا ہے، اس ترقی پہ تمہیں پہنچنا ہے، اس تمکن پہ تمہیں پہنچنا ہے، یہ وعدہ ہے خدا کا تمہارے ساتھ۔ لیکن سنت الہی کے مطابق، یوں نہیں ہے کہ تعویذ ایسا لکھو گے، دعا ایسی کرو گے اور خدا یہ وعدے اپنے پورے کر دے گا، تم اپنے وعدے پورے کرو، خدا اپنے وعدے پورے کرے گا۔ اور یہ تبدیلی، یعنی تمہارا جانشین ہونا تمام امتوں کے بجائے، تمہارا اقتدار دینی میں آنا، تمہارا وارث زمین بننا، یہ شروع ہوگا تم خود تم سے، حتی یغیروا ما بانفسکم، خود تم سے شروع ہوگا یہ۔ اگر آپ نے آغاز کر دی یہ تبدیلی، خدا بھی اسی طرح تمہارے لیے حالات موافق بناتا جائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میری بندگی کرو اور شرک مت کرو، اور جو بھی ایمان کے بعد جو بھی اس کے بعد منکر ہو گیا اس چیز کا، اس راہ کا، وہ فاسق ہے۔ فاسقوں کو خدا نے نہیں وعدہ دیا ہوا، ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فساق وہ کامیاب ہوں، فساق کو برتری نصیب ہو جائے، فساق اقتدار دینی میں آ جائے، فساق ایک برتر قوم دنیا کی بن جائے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے، مومنین کو وعدہ ہے۔ فساق یعنی دین سے باہر، دین سے خارج، جو کھل مکھلا عملاً دین سے باہر ہو گئے ہیں۔ فاسق اور کافر میں یہ فرق ہے، کافر جو اعتقادی و نظریاتی طور پر دین کو چھوڑ دیتا ہے، اور فاسق جو عملاً دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اعتقادی طور پر قبول کرتا ہے سب چیزیں، لیکن عملاً خارج ہوتا ہے، اس سے اس کا کوئی حصہ کوئی رول نہیں ہوتا دین کے اندر، یہ فاسق ہے، باہر ہے۔ فساق کو خدا نے کوئی وعدہ نہیں دیا، کہا یہ فاسق ہیں، فاسق ان کے لیے قانون دیگر ہے اللہ تعالی کا۔ اور سورہ بلے آخری آیت ہی یہ سورہ نور کی، اس موضوع سے متعلق دیگر آیات بھی ہیں جن کے اندر ضمنی طور پر یہ اشارہ ہوا ہے، لیکن ان آیات کے اندر صراحت کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی ایک سنت تبدیل قوم بقوم ہے، استبدال قوم بقوم، ایک قوم کے بدلے دوسری قوم لانا۔ کیسے؟ کہ پہلی قوم خود اپنے قدموں سے زوال کی طرف جائے گی، اپنے انجام کو پہنچے گی وقت مقررہ کے اندر، اور اس کے بجائے خدا دوسری قوم لائے گا، وہ بھی اسی طرح امتحان میں ہوں گے، معرض امتحان میں، اور اپنا امتحان دیں گے سنن الہی کے مطابق۔ اگر انہوں نے بھی گمراہی کا راستہ و زوال کا راستہ اختیار کیا، ان کا انجام بھی ایسا ہوگا، ان کی جگہ پر قوم دیگر خدا لے کر آ جائے گا۔ یہ نہیں ہے وعدہ اللہ تعالیٰ کو کہ تم اپنا نام مومن رکھ لو اور تم دین کا راستہ عملاً چھوڑ دو، اور فقط ذہن میں دین کو رکھ لو تو پھر تمہیں عزت بھی ملے گی، تمہیں فلاں بھی ملے گا، جس طرح آج مسلمانوں کی ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ عملاً دین کے راستے سے دور ہیں، ذہناً دین ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، تصورات دینی، اور توقع یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اب وعدے خدا کے پورے ہوں، آج مسلمانوں کی حکمرانی ہو۔ یہ موجودہ حالت، یہ زوال کی طرف سفر ہے، نہ کہ عروج کی طرف، یا اس سنت الہی کے مطابق وراثت زمین کی طرف سفر نہیں ہے، یہ زوال کی طرف سفر ہے، نابودی کی طرف سفر ہے۔ لیکن یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اگر یہ مسلمان طبقہ جو آج موجود ہے، اس نے نہ کیا یہ کام، خدا دوسری قوم لے آئے گا، اس کے بجائے قوم دیگر لے آئے گا، وہ کریں گے، وہ سنت خدا کو احیاء کریں گے، جس طرح سورہ مائدہ کی آیت میں صریح ہے کہ خدا ایسی نسل لائے گا جن کے اندر یہ صفات ہوں گی جو موجودہ قوم کے اندر نہیں ہیں، اور اس طرح خدا اپنی سنت کو، اپنی سنن کو تکمیل کرے گا۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند منٹ ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو۔ یوم غدیر خم بعد از اعلان ولایت ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ بات خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پر ابھی عذاب نازل ہو، اور اس پر عذاب نازل ہوا، اس مقام پر سنن الہی کا کون سا پہلو ہے؟ وضاحت کر۔ ابھی بات ہو رہی ہے حیات اجتماعی انسان کے لیے، انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے خدا نے سنن مقرر کیے ہیں، وہی سوال ہوا ہے آخر، انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے، نہ کہ واقعات جو رونما ہوئے ہیں۔ وہ قرآن نے بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں، انفرادی، فردی، اچھے برے، ناگوار، خوشگوار، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کی زندگی جس طرح ایک انفرادی حیات بنائی ہے، ایک اجتماعی حیات بنائی ہے، سماجی حیات بنائی ہے، معاشرتی زندگی ہے انسان کی، اس کے لیے قوانین ہیں، امتوں کی زندگی، قوموں کی زندگی، قومی زندگی کے قوانین ہیں، ان قوانین کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ قومیں جو ترقی یافتہ ہیں تو انہی قوانین کی وجہ سے، زوال پذیر ہیں تو انہی قوانین کی وجہ سے، برتر ہیں انہی کی وجہ سے، مغلوب ہیں انہی کی وجہ سے، شکست کھائی ہے انہی کی وجہ سے، کامیابی ہوئی ہے انہی قوانین کی وجہ سے ان کو کامیابی ہو رہی ہے، یہ اصل باس ہے یہاں پر۔ اب یہ جو واقعہ ہوا وہاں پر وہ کس سنت کے تحت ہوا؟ وہ بھی ایک واقعہ ہے شخصی، اجتماعی تحول نہیں ہے، ایک شخص پر عذاب نازل ہونا اجتماعی تحول کی مثال نہیں ہے، یعنی اس بات سے کوئی سنت کی بات سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ وہ صفات جو خدا نے سورہ مائدہ میں ذکر کی ہیں اگر وہ کسی قوم میں موجود ہوں تو کیا پھر بھی ایک مدت مقررہ کے بعد خدا ان کی جگہ پر دوسری قوم لائے گا، یا پھر یہ سنت تبدیل صرف ان قوموں کے لیے ہے جن میں یہ صفات نہ پائی جائیں؟ اگر تو ان میں وہ صفات ہیں جو خدا نئی قوم کی ذکر کر رہے ہیں، وہ پہلی قوم میں پائی جاتی ہیں، تو پھر تو تبدیل نہیں ہوں گے، وہ محبت کرتے ہیں خدا سے، جہاد کرتے ہیں راہ خدا میں، روابط ان کے آپس کے حسنہ ہیں، درست ہیں، نرم ہیں، آپ ایک دوسرے کے لیے کفار اور دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہیں اور ملامتوں سے نہیں ڈرتے، راہ خدا میں نہیں تھکتے، تو پھر تو تبدیل نہیں ہوگی اگر اس قوم میں یہ صفات ہیں۔ تبدیلی اس وقت ہوگی جب اس میں یہ صفات نہ ہوں، یہ صفات جب فاقد ہو جاتی ہے ایک قوم، یعنی وہ بھی دیندار لوگ آمنو، اگر مومنین ان صفات کو کھو بیٹھیں پھر ان کی جگہ ان صفات کی حامل قوم خدا لے آتا ہے، اور وہ وقت مقررہ کے اندر ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی ایک مقرر وقت ہے۔ مقرر وقت سے مراد یہ نہیں کہ ایک ٹائم ہے فلاں سال یا فلاں دن، نہ، یعنی ایک مدت ہے یہاں اس حالت تک پہنچنے کے لیے، ایک ٹائم فریم ہے اس کا، اور وہ مربوط ہے کہ یہ قوم کتنی سریع زوال کی طرف جاتی ہے، کتنی تیزی سے پستی کی طرف جاتی ہے۔ اگر تیزی سے زوال پذیر ہوتی ہے خوب تیزی سے اس کی جگہ دوسری قوم آ جائے گی، اگر نہ سلو سپیڈ سے جا رہی ہے تو آہستہ آہستہ ہر قوم کی رفتار زوال کی اور ذلت کی اس پر موقوف ہے کہ کب یہ مدت مقررہ اس کی پوری ہوگی۔ کوئی معین تاریخ نہیں ہے جس میں یہ کام ہونا ہے کسی سال۔ بھلے ترک اولا اور مکرو میں کیا فرق ہے؟ ترک اولا یہی ہے کہ موضوع سے ہٹ کے سوال کرنا ترک اولا ہے، اولا یہ ہے کہ موضوع کے بارے میں پوچھیں بات۔ اولا کہتے ہیں نا جو بہتر ہے، یعنی اس کو چھوڑ کر جو غیر بہتر ہے اس کو انجام دیا جائے۔ مکروہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر کباہت ہے، جس کو انجام دینے میں کباہت ہے، نقصان ہے، ضرر ہے۔ اولا یہ ہوتا ہے کہ دو کام ہیں، ایک بہتر ہے، دوسرا اس کے بعد ہے، درجے میں اس کے بعد ہے۔ خوب یہ ذہنی تشویشیں ہیں جو انہی برادر نے دوسرا سوال پھر لکھا ہے سورہ مومنون کے بارے میں، بعد میں آ پائیں، چونکہ یہاں سب سن رہے ہیں جواب، اور صرف یہی نہیں ہے، ان سے زیادہ باہر آن لائن سن رہے ہیں سارا جواب، تو ظاہر ہے وہ بعض سوال آپ کے خاص ذہنی تشویش ہے، یہ تشویشیں دوسروں کے ذہنوں میں نہیں ہیں، تو بعض اپنی جو شخصی باتیں وہ زوانہ پوچھیں، بعد میں پوچھ لیں، یا وہ سوال پوچھیں جو سب کے فائدے کا ہو، جو جواب سن کر، سوال سن کر استفادہ کریں دوسرے بھی اسے۔ وہ آپ نے کہا ہے کہ برج نہیں ہے، جبکہ قرآن میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جس میں لکھا تھا کہ اللہ نے چاند کے برج کے اندر قرار دیا ہے، وہ قرآن میں جو برج کا ذکر ہے وہ برج یہ نہیں ہے جو آپ جنتریوں میں جو برج لکھا ہوتا ہے، جیسے قرآن میں جو آسمان ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہمیں، جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، سماوات، قرآنی سماوات وہ درجات ہیں ہستی کے، یہ سما جو ہم جس کو دیکھتے ہیں یہ خلا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے نہیں بنایا، جو کچھ بھی نہیں ہے وہ خدا نے نہیں بنایا، جو کچھ ہے وہ خدا نے بنایا، یہ خلا ہے، کچھ نہیں ہے تو ہمیں اس طرح نظر آتا ہے نیلا، آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے یہ آسمان، لیکن قرآن میں جو آسمان ہے وہ واقعا مخلوق خدا ہیں، وہ خدا نے بنائے ہیں اور ان میں خدا نے رکھا ہے، ان میں رزق ہے، ان سے پانی اترتا ہے، ان میں کیا کیا ہے، ان کے لیے صفات وسیع قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ اگر قرآن کی مراد درست پہلے سمجھیں پھر یہ معارف حل ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے معنی جنتری کا ہو، عبارت قرآن کی ہو، تو اس سے مطلب حل نہیں ہوتا. کیا نئی قوم سے مراد یہ ہے کہ جو قوم موجود ہے وہ بالکل تباہ ہوگی اور نئی قوم آئے گی، یا پھر انہی کی نئی نسل یہ فریضہ انجام دے گی؟ خب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایسے ہوا ہے قرآن میں، ایسے بھی ہوا ہے، ایک قوم جو موجودہ نسل ہے بیکار فضول، انہی کی اولادیں آ کر تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ درست نہج اختیار. مثلا ایرانی انقلاب کی مثال لیں آپ، انہوں نے نیچے وہی لکھا ہے کہ انقلاب اسلامی کی طرح ہوگا. خب غیر ایرانیوں نے تو انقلاب نہیں کیا، یعنی ایرانی سارے نابود ہو گئے، غیر ایرانی آئے انہوں نے آ کے انقلاب کیا نا. وہ جو پرانے ایرانی تھے، شاہی ایرانی اور شاہ کے تابع ایرانی، وہ انہیں زوال ہو گیا، سب بھاگ گئے، وہ نسل ساری یا بھاگ گئی ایران سے یا مرتد ہو گئی یا اپنے انجام کو پہنچی. انہی کی اولادیں تبدیل ہوئی ہیں، انہی سے پیدا ہونے والے نئی نسل جو آئی ہے، لیکن یہ واقعی نئی قوم ہے، وہ اور قوم تھی، وہیں کے انہی کے بیٹے ہیں، لیکن ان میں اور ان میں کوئی آپس میں واسطہ دور کا بھی نہیں ہے، وہ کسی اور نیچ پر تھے، یہ کسی اور نیچ پر ہے. یا مثلا یہی حزب اللہ، یہ انہی پرانے لوگوں کی اولاد ہیں شیعہ، وہ جو ذلیلانہ زندگی لبنان میں گزار رہے تھے، انہی کے بچے ہیں یہ، لیکن انہوں نے اپنی نہج تبدیل کر لیا. بس یہ بھی ایک تبدیل ہے، نئی قوم آ گئی لیکن انہی کی اولاد سے پیدا ہوگی جنہوں نے آبا کے طور طریقے کو چھوڑ دیا ہے. یا رسول اللہ نے جن کو مسلمان کیا، اب یہ آسمان سے نئی قوم تو نہیں ٹپکی تھی، وہی پرانے لوگ تھے مشرک، ان کی اولاد ہو گئی مومن، ایک تبدیلی، قوم کی جگہ قوم آ گئی. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ قوم سرے سے نابود ہو جاتی ہے اور ایک نئی قوم اس کی جگہ پر آ جاتی ہے. مثلا ایک علاقہ ہے، اس کے اندر ایک قوم حاکم ہے، موجود ہے، رہ رہی ہے، دوسری قوم آتی ہے، حملہ وار ہوتی ہے، اسے سرے سے نابود کر کے نکال کے، جس طرح فلسطینیوں کو نکال کے یہودی آ گئے، بالکل ایک نئی نسل آ کر آباد ہو گئی وہاں پر، تبدیل قوم بے قوم ہے. اسی طرح مثلا اب یہود آباد ہیں، مسلمان اگر کسی قابل ہوں یہود کو نکال کے، بالکل ایک نئی قوم جا کر وہاں آباد ہو جائے. اس طرح دونوں مثالیں فرض کی جا سکتی ہیں. بھلے اگر کسی قوم کے آدھے اللہ کی راہ پر چلے اور آدھے بدعتوں پر، تو کیا یہ پوری قوم تباہ ہوگی یا آدھی ہوگی؟ خوب یہ ایک قوم نہیں ہوگی، یہ دو قومیں ہو جائیں گی، جو اللہ کی راہ پر جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جو خدا کی راہ پر نہیں جا رہے یہ خود دو قومیں ہیں، ان کو ایک قوم نہیں کہہ سکتے. بھلے اگر اس طرح سے ہے کہ قوم، پوری قوم یا اکثر قوم خدا کی راہ سے دور ہیں اور اس میں اکا دکا رائے خدا پر ہیں، تو یہ پوری قوم نابود ہوگی، وہ چند آدمی اس کو نجات نہیں دے سکتے. یا اگر پوری قوم رائے خدا پر ہے اور چند ایک فاسق فاجر ہیں، نہ یہاں پر پوری قوم باقی بچے گی، وہ چند فاسق فاجر کی وجہ سے ساری قوم تباہ نابود نہیں ہوگی. جب قوم کہلانے کے قابل ہو جو طبقہ، اس میں یہ تبدیلی آئے گی. آج جو امام زمانہ غیبت صغرہ میں ہیں، یہ تو ایک نیا انکشاف کیا آپ نے، ہم نے تو سنا تھا غیبت کبرہ میں ہیں، شاید غلطی ہو گئی لکھنے میں، اشتباہ ہو گیا. البتہ ایک نظریہ ہے اس وقت، شاید اس کے پیروکار ہیں یہ سوال لکھنے والے، ایک نظریہ ہے بعض کا کہ جس طرح غیبت دو مرحلوں میں ہوئی ہے، صغرہ اور کبرہ، ظہور بھی دو مرحلوں میں ہے، ظہور اصغر اور ظہور اکبر. تو وہ یہ کہتے ہیں ظہور اصغر ہو گیا ہے، ظہور اکبر ہونا ہے. ظہور اصغر کا مطلب یہ ہے کہ امام بالکل مطلق غیبت سے باہر آ کے خاص لوگوں سے تعلق قائم کر لیا ہے اور اپنی ٹیم امام نے بنا لیا، ہر علاقے میں نمائندہ مقرر کر دیا ہے، لیکن عوام کے سامنے ابھی ظہور نہیں ہوا، خواص کے سامنے ہو چکا ہے ظہور. یہ تخیل بازوں نے افسانہ پیش کیا ہے. یہ غیبت صغرا و کبرا تو روایات میں ہے، یہ ظہور اصغر و اکبر کہاں سے نکال لیا ہے؟ یہ قیاس شیطانی ہوتا ہے نا، یہ کہ ظہور اصغر و اکبر تو روایات میں ہے، پہلے غیبت صغرا ہوئی ہے، معاف کرنا، غیبت صغرا و کبرا روایات میں ہے کہ پہلے غیبت صغرا ہوئی ہے، پھر وہی غیبت کبرا میں غیر معینہ مدت کے لیے جو غیبت کبرا ہے اس میں بدل گئی ہے. یہ ظہور اصغر و اکبر کہاں سے نکالی ہے؟ یہ تو نہ قرآن میں ہے، نہ روایات میں ہے، نہ کسی نے ذکر کیا ہے، یہ تخیل ہے، یہ افسانہ نگاری ہے. اب معلوم نہیں کہ سائل جو پوچھنے والے ہیں بزرگ، وہ اس نظریے کے تو قائل نہیں ہے کہ غیبت صغرا میں. سوال یہ ان کا اصلی کہ یہ کس سنن الہی کے مطابق ہے؟ اگر یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم غلط راہ پر چل رہے ہیں تو ہم سے پہلے بھی تو ایسی قومیں آئی ہیں لیکن ان کے اندر امام تو بھیجا، خب ایک جیسا حال ہے، ان کے اندر امام تھے وہ امام کی راہ پر نہیں تھے، ہمارے اندر بھی امام موجود ہیں، امام تو زندہ ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں، ہم محروم ہیں ان کو دیکھنے سے، نہیں کہ ان کے اندر امام تھے ہمارے اندر امام نہیں ہے، امام زمانہ وہ اسی طبی دنیا میں ہیں، برمودا میں تو نہیں ہے، یا اسی طبی دنیا میں ہیں، یہی جو آبادی ہے یہ انسانی آبادی اسی کے اندر ہے امام زمانہ، لیکن ہم محروم ہیں ان کی شناخت سے، ان کے دیدار سے اور ان کے اتباع سے محروم ہیں ہم، اور ہماری وجہ سے یہ ہے، جن لوگوں کے اندر امام تھے وہ شناخت رکھتے تھے وہ بھی ہماری طرح کے تھے، وہ بھی امام ان میں تھے لیکن پیروی نہیں کرتے تھے، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، خب اس وجہ سے جب امام تھے تو بھی حکومت اسلامی نہیں تھی، آج جب امام غائب ہیں تو بھی حکومت اسلامی نہیں، چونکہ ہم نہیں ہیں اس نہج پر نہیں ہیں، لہذا امام کو دیکھیں یا نہ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امام نظر آتے ہیں یا نہیں آتے، جن کو نظر آتے تھے انہوں نے کیا کیا، اگر امام حسین نظر آتے آپ کو آپ کوفہ میں ہوتے کیا فرق پڑتا؟ اور یہ وہی سوال ہے جو پہلے جواب دیا ہے، قوموں کو بدل دے گا سے مراد کیا ہے، اس قوم کی نسل کو نئی قوم بنائے گا یا اس کا مکمل نام و نشان ختم کر کے نئی قوم لائے گا، اس قوم کی موجودہ کس قوم کی مثال دے، وہ بھی پہلے بیان کیا ہے، دونوں ہو سکتا ہے، یعنی ایک قوم اس کی نئی نسل آ جائے اور وہ راہ بدل دے، وہ اللہ کے راہ اختیار کر لے جیسے مثالیں دی ہیں، یا ایک یہ کہ نہ بالکل یہ قوم ختم ہو جائے اور ان کی جگہ پر ایک نئی قوم آ کر آباد ہو جائے، آپ نے بتایا خدا فرماتا ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، پہلی امت اگر کوئی بڑا گناہ کرتی تو مسخ ہو جاتی تھیں، یعنی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں، تو اس امت پر ایسا عذاب کیوں نہیں آیا؟ خوب یہ دیکھیں سنی ہوئی باتیں، قرآن پڑھیں آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ سابقہ امتوں کا، خود قرآن ہی بتا رہے کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ، یہ بنی اسرائیل کی ایک امت کے بارے میں ہے، ایک گروہ کے بارے میں ہے کہ خدا نے ان کو مسخ کر دیا، سب نہیں مسخ ہوئی ہیں، یہ قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے، قوم نوح کا تذکرہ ہے، ایک میں طوفان آیا، ایک میں آسمانی بجلی گری، ایک میں سیلاب آیا، ایک میں حشرات نے حملہ کیا، ایک میں بیماری پھیل گئی، ایک میں فلاں ہو گیا، یہ اس طرح سے نابود ہوئی ہیں یہ ساری قومیں، اتنا قرآن پڑھیں کہ اندازہ ہو جائے کہ سابقہ قومیں کن حالات سے دوچار ہوئی ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ زمین پر عصا مارو اور دریا میں راستہ بنا، یہ قانون سنن الہی کے تحت ہے، اور اس طرح ایک قوم کو نجات ملے اور ایک قوم نابود ہو جائے، یہ ایک معجزہ تھا، لیکن اس سے نہیں قوم نجات پاتی، قوم نے نجات پانے خود دریا سے پار کر کے پھر بنی اسرائیل کو کہا کہ اب سفر شروع ہوا ہے تمہارا آگے، اب تمہیں جنگ کرنی ہے، اب تمہیں جہاد کرنا ہے، اب تمہیں اپنی مقدس سرزمینیں چھڑانی ہیں، اب تمہیں اپنے دینی مراکز چھڑانے ہیں، اب تمہیں حکومت قائم کرنی ہے، جو انہوں نے نہیں کیا، وہ فقط ایک معجزہ نہیں باعث بنا نجات کا، اور نہ نجات پائی انہوں نے، آخر کار حیران و سرگردان گھومتے رہے، فلسطین میں فلسطین کے اوپر جو قوم مسلط ہے تو کیا وہ بھی فلسطینیوں کی زوال پسندی کی وجہ سے ہوا ہے؟ بھلے ایسا ہی ہے، یعنی آج کا سمجھے بہترین سوال اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس وقت ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، اسرائیل و فلسطین، خوب یہ کیوں ہوا ایسے؟ بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ سوچیں غور کریں کہ فلسطین میں فلسطینی رہ رہے تھے جس طرح لبنان میں لبنانی رہ رہے تھے، اردن میں اردنی رہ رہے ہیں، شام میں شامی رہ رہے ہیں، ہر ملک کے اندر ایک طبقہ جو اس ملک کا رہنے والا رہ رہے ہیں، جیسے پنجاب میں پنجابی رہ رہے ہیں، سندھ میں سندھی رہ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوا کہ ایک ملت سے اس کی سرزمین چھین لی گئی اور اس کو نکال دیا گیا باہر، پورے ملک سے نکال دیا گیا اور وہ اڑوس پڑوس کے ملکوں میں ان کو بھیج دیا گیا، مہاجر کیمپ لگا کے وہاں رہنے لگے، 60 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، کیوں ہوا یہ؟ عین سنن الہی کے مطابق ہوا یہ، فلسطینیوں نے جو راہ و روش اپنائی تھی وہ زوال ہی کا راستہ تھا، نابودی کا راستہ تھا، اور یہود نے جو راستہ اپنایا تھا وہ غلبے کا راستہ تھا، فلسطینیوں نے اور مجموعی طور پر مسلمانوں نے، خاص کر فلسطینیوں نے، اپنی زمینیں بیچنا شروع کر دیں، مہنگے خریدتے تھے، یہودی آتے تھے، اور عرب ویسے بھی کوئی زیادہ محنتی قوم نہیں ہے، برطانیہ کی حکومت تھی، اس میں سازشیں بھی تھیں، لیکن ایک قوم کا رول بہت اہم ہوتا ہے، اس کے اندر بنیے آئے، انہوں نے آ کر زمینیں خریدنا شروع کیں، انہیں لالچ ہوئی، زمینیں اپنی بیچنا شروع کی، باغات، کھیت، سب کچھ بیچنا شروع کیا ان کے ہاتھ، اور آہستہ آہستہ وہ خریدتے ان سے، اور یہ بیچ کے کسی اور شہر میں یا کسی آبادی میں جا کے گھر بناتے یا پیسے سے عیش و عشرت شروع کر دی۔ جو آغاز ہوا ماجرا 70 سال پہلے تقریباً، وہ یہ تھا، زمینیں خریدنا انہوں نے شروع کی۔ انہوں نے بہت سارے مقامات پر یہ کیا ہے، ہم نے ایک مقالہ لکھا تھا مشرب ناب میں، بلتستان گلگت کے بارے میں، جب یہ ماجرا شروع ہوا تھا، اس کا عنوان تھا کہ ہمالیہ کی چوٹیوں پر حقوق و آزادی کا ابر بے باراں، کہ ایک ایسا بادل گٹا چھائی ہوئی ہے جس میں کوئی بوند نہیں ہے، نہ آزادی ٹپکے گی اور نہ حقوق ملیں گے، لیکن خوش ہیں کہ گٹا چھائی ہوئی ہے۔ اور اس میں یہی مثال بھی دی تھی کہ کس طرح ایک قوم کو اپنی زمین سے لا تعلق کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو دیس نکالا دیا جاتا ہے، خود اپنے گھر سے اس کو کیسے لا تعلق کیا جاتا ہے، اور دوسرے کس طرح گھس آتے ہیں اس کے اندر، ان سے کیا تما ہوتی ہے، کیا لالچ دیتے ہیں، کیا ان کے سامنے کشش رکھتے ہیں، جاذبے کیا رکھتے ہیں، ان کی کون سی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ لوگ کس دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس دھوکے میں آنے کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ، اپنی زمین، اپنی آبادی، اپنا وطن، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دربدر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کئی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور از جملہ فلسطینیوں کے ساتھ ہوا، جو اسی زمانے میں ہوا، اسی ایک صدی میں ہوا، جو ہمارے سامنے آج نمونہ اس کا موجود ہے، عین سنن الہی کے مطابق ہوا، جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر کے بیان کیا تھا کہ اگر تم نے یہ راہیں اپنائی تو یہ تو اس کے نتائج نکلیں گے اور دوسرے تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ یہ جس طرح اس سے بھی زیادہ واضح نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فلسطین کے قضیے کو نہج البلاغہ میں بہت خوبصورتی سے علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ عنقریب یہ دشمن تمہاری زمین پر قبضہ کر لے گا، تم سے حکومت چھین لے گا، اور اس میں جو چند وجوہات بنائی ان میں سے ایک یہ تھی کہ دشمن اپنے مراکز کو آباد کر رہا ہے اور تم اپنے مراکز کو نابود کر رہے ہو۔ یہ عین سنن الہی کے مطابق ہے۔ پاکستان میں کتنی مساجد ہیں، یہ شیعہ مساجد تھیں، بریلوی مساجد تھیں، جو ابھی وہابیوں کے قبضے میں ہیں۔ کراچی کی ایک بہت مشہور مسجد ہے، اس وقت بڑی آباد مسجد ہے، تراویح ہوتی ہے وہاں پر، بڑے شہر کے اہم ترین پوائنٹ پر ہے، مرکزی نقطے پر، یہ شیعہ مسجد تھی، اور یہ وہ مسجد تھی جو سال میں بھی شاید نہیں کھلتی تھی، عید کے دن بھی تالا لگا رہتا تھا اس کو، اس میں نماز نہیں ہوتی تھی۔ اب کسی نے تالا کھول لیا، انفرادی نماز پڑھنا شروع کی فرادہ، پھر آہستہ آہستہ، چونکہ بہت اہم نقطے پر تھی، اور وہاں پر انہوں نے آیا آباد کیا، اور آہستہ آہستہ آج وہ بڑی آباد مسجد ہے۔ جب شیعہ کے اختیار میں تھی، ایک دفعہ اس میں کوئی گزرتا ہوا مسلمان، سنی یا کوئی پڑھ لیتا تھا اس میں نماز پڑھ لیتا تھا۔ وہ ویسے ہی ہوتا ہے، جن کے مراکز ویران ہوں، ویران مراکز دوسرے لوگ آ کے آباد کر دیتے ہیں، ویران مدرسے دوسرے آ کے آباد کر دیتے ہیں، ویران مسجدیں دوسرے آ کے آباد کر لیتے ہیں۔ یہی ہوا فلسطین کے اندر بھی، یہ اپنا ملک ویران کرنے میں لگے ہوئے تھے اور دوسرے آباد کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کی حماقت کی وجہ سے ہوا یہ سارا کچھ۔ لیکن سازش بھی تھی اس میں، برطانیہ کی سازش تھی، امریکہ کی سازش تھی، مغربی ممالک کی سازش تھی، اور یہ فلسطینی جن کو اندر جو رہنما تھے وہ بھی خیانت کر رہے تھے ان کے ساتھ، ان کو آگاہ کرنے والا یا متوجہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب بالکل قبضہ ہو گیا تو پھر دوسروں نے اس کو شروع کیا، بیت المقدس، قبلہ اول، سب کچھ ان کے ہاتھ چلا گیا، فلسطینیوں کو نکال دیا وہاں سے۔ پھر اس کے بعد عربوں نے مل کے کوشش شروع کر دی، اور اس میں بھی خیانت ہی خیانت، چھ جنگیں لڑی اسرائیل کے خلاف، ہر چھ میں شکست کھائی انہوں نے، سخت برے طریقے سے شکست کھائی، بلکہ فلسطین کے علاوہ اپنے اپنے ملک بھی قبضے میں کروا بیٹھے، اور پھر ذلت کے ساتھ وہ زمینیں کچھ نے واپس لی، کچھ کی ابھی تک اسرائیل کے قبضے میں موجود ہیں۔ یہ سب سنن الہی کے مطابق ہوا، قوانین الہی کے مطابق ہوا۔ کس طرح فلسطین آزاد ہوگا؟ وہ بھی سنن الہی کے مطابق ہوگا۔ کون کرائے گا؟ وہ جو اللہ نے کہا ہے، کہ فرمایا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے، فسوف یات اللہ بقوم یحبہم ویحبونا اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، جو جاہدون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، لا یخاف لومت لائم، ملامت گروں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، وہ آزاد کرائیں گے۔ آج وہ طبقہ نظر آ رہا ہے کہ پیدا ہوا ہے، مبارز وہ طبقہ، جس کا ایک نمونہ مثلا حماس ہے، ورنہ وہ دوسرا گروہ جو ہیں وہ سارے خیانتکار، جنہوں نے فلسطین کو دن بدن اور مزید قبضے میں دیا اور خیانتکارانہ معاہدے کیے، یاسر عرفات اور اس کے جو ہمراہ لوگ تھے، انہوں نے یہ ساری ذلت انہوں نے دکھائی۔ تمام عالم اسلام کا بھی اس میں دخل ہے، مسلمان قوموں کا بھی، علماء کا بھی، حکمرانوں کا بھی اس میں دخل ہے، چونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایک زمانہ تھا اسی فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے عیسائی آئے، صلیبی جنگیں لڑی اور مسلمانوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، پوری دنیا ہی مسیحیت جمع ہو کے آئی، صلیبی جنگیں بہت معروف ہیں، اور اس میں مسلمانوں نے دفاع کیا اور نہیں قبضہ کرنے دیا انہیں، لیکن آج ہو گیا اس کے اوپر قبضہ۔ اس وقت دفاع کرنے والے تھوڑے مسلمان تھے، آج بہت زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی، لیکن یہ خیانتکار حکمران اور عرب، یہ بھی مزید، مثلا ابھی سوریہ کو بھی اسرائیل کے حوالے کرنے کے لیے سعودی عرب، قطر، کویت، عرب امارات، یہ سب مل گئے سوریہ کو اسرائیل کے حوالے کرنے کی، یہ ساری کوشش ہو رہی ہے اس وقت جو جاری کوشش ہے، سوریہ بھی اس کے سپورٹ ہو جائے، وہ ایک بڑا اسرائیل بن جائے گی۔ اس میں یہ مسلمان شامل ہیں، یہ جہادی گروپ ہیں جو اس وقت سوریہ میں لڑ رہے ہیں، یہ القاعدہ اور مجاہدین عرب و عجم کے اور پاکستانی، یہ سب وہاں گئے ہوئے ہیں، بڑی فورس بنا کے اس سوریہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ وہ سوریہ جو اسرائیل کے خلاف صرف ایک محاذ بچا ہے ابھی، جو فلسطینیوں کی مدد کرتے اور اسرائیل کے خلاف ہے، وہ سوریہ ہے، اور اسی کو جا کر اب وہ یہ جہادی لگے ہوئے ہیں، سعودی عرب کے جہادی آزاد کرا کے سعودی سوریہ کو اسرائیل کے سپورٹ کرنے کے لیے کوشاں۔ یہ سب قوانین الہی کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ وقت تمام ہے ابھی۔